إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال سبحانه وتعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دار الاسباب بنایا ہے، اور آخرت کو اللہ تعالیٰ نے دار الجزا بنایا ہے۔ دنیا عمل کی جگہ ہے اور آخرت اس عمل کی کامل جزا کی جگہ ہے۔ دنیا مقصد کو پورا کرنے کے لیے کوشش کرنے کی جگہ ہے، اور آخرت دنیا کی کوشش انسان کی بھاگ دوڑ، انسان کے عمل کی جزا کی اور اس کی ثواب اور اس کی منزل کی جگہ ہے۔ ایک انسان کو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اس لیے ڈالا ہے کہ وہ چیزوں کے بیچ میں رہ کر ایسی چیزوں کے درمیان رہ کر جو اس کو اللہ سے غافل کرنے والی ہیں، ان چیزوں کے درمیان رہ کر وہ اللہ کو یاد رکھے، وہ ایسی دنیا میں رہ کر جہاں فوراً ملتا ہے ایسی دنیا کے لیے تیاری کرے جو بعد میں آنے والی ہے۔ وہ مال کے مقابلے میں اعمال کو ترجیح دے، لیکن دنیا میں انسان کی ضروریات بھی ہیں، اس کو کھانا پینا، لباس، گھر، سواری، دوائی اور زندگی کے دوسرے لوازمات اس کے پیچھے ہیں، ان کے لیے بھی انسان کو دنیا میں کوشش کرنی پڑتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے دنیا میں چیزیں پیدا کی ہیں، اور انسان کو اس بات کی اجازت دی کہ دنیا میں وہ ان اسباب کو، ان چیزوں کو، ان نعمتوں کو استعمال کرے اور ان سے طاقت لے کر، چاہے وہ مادی معنوں میں ہو، جسمانی اعتبار سے ہو یا ملکیت کے اعتبار سے ہو، ان نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے اصل مقصد کو یاد رکھتے ہوئے اس مقصد کی تکمیل کے لیے اپنی کوششیں صرف کرے، دنیا کو دین کے لیے، آخرت کے لیے استعمال کرے۔ اور کمال انسان کا یہ ہے کہ مقصد سے غفلت میں ڈالنے والی چیز کو مقصد کی تکمیل کے لیے استعمال کرے، اس کو یاد رکھیے۔ واقعی کامیاب انسان کون ہے؟ واقعی عقل مند انسان کون ہے؟ جو ایسی چیز کو جو مقصد سے انسان کو غافل کرتی ہے، جو مقصود سے انسان کو دھوکے میں ڈالتی ہے, وہ اسی چیز کو مقصد کی تکمیل منزل پر پہنچنے میں مددگار بنائے. لیکن ناکام کون ہے؟ ناکام وہ ہے کہ منزل کی طرف بڑھ رہا ہے اور راستے میں کوئی اس کو باغ دکھائی دیا, اب منزل کو چھوڑ کے وہ باغ میں چلا جائے, یا تو وہیں بسیرا کر لے یا پھر اتنا آرام کرے کہ وقت نکل جائے اور آدمی ناکام ہو جائے. واقعی جاہل انسان وہ ہے کہ جو منزل کی بجائے سواری میں مشغول ہو جائے. ایک گھوڑا ہے, ایک گاڑی ہے, اب آدمی اس کی خوبصورتی اور زینت میں اتنا کھو جائے کہ اس سفر کو ہی بھول جائے, منزل کو بھول جائے, یہ جاہل آدمی ہے. سواری فی نفسی ہی مقصود نہیں ہے, اس کا فائدہ تبھی ہے جب اس کو منزل پر پہنچنے کے لیے استعمال کیا جائے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جتنی نعمتیں رکھی ہیں, ان نعمتوں کا فائدہ تب ہے اور واقعی اس سے فائدہ اٹھانا یہ ہے کہ آدمی ان نعمتوں کو اپنی روحانی ترقی کے لیے اور اپنی آخرت میں کامیابی کے لیے استعمال کرے. ایک آدمی پہاڑ بھی دیکھ رہا ہے, پتھروں کا ڈھیر ہے, لیکن وہ پہاڑ اگر اس کے ایمان میں اضافے کا ذریعہ بنتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی تخلیق کی طرف اور حکمت تخلیق کی طرف اس کی نگاہ اگر پھیرتا ہے, اللہ نے کتنا زبردست پہاڑ بنایا, کیسا اللہ ہوگا جس نے پہاڑ بنایا. اگر ایک پتھروں کا ڈھیر اس کو اللہ تعالیٰ کی بڑائی, عظمت, حکمت کی طرف لے جاتا ہے تو یہ بہت ہی فائدے کی چیز اس کے لیے ہے. لیکن اگر بڑی سے بڑی نعمتیں دنیا کی, ہیرے جواہرات, مال و دولت, نوٹ, اگر آدمی کو اللہ سے پھیر دیتی ہے اور آدمی اس میں کھو جاتا ہے تو یہ دنیا کی بھی ناکامی ہے اور آخرت کی بھی, اس لیے کہ دنیا میں یہ ذلت کا سبب ہے اور آخرت میں یہ عذاب کا سبب ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا فرمایا, المال والبنون زینۃ الحیاۃ الدنیا, مال اور اولاد یہ دنیا کی زندگی کی زینت ہے, خوبصورتی کی چیز کو زینت کہا جاتا ہے. والباقیات الصالحات, اور ایسی نیکیاں جو باقی رہیں, خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا, اور باقی رہنے والی نیکیاں تیرے رب کے نزدیک زیادہ ثواب کی چیز ہیں اور زیادہ امید لگانے والی چیزیں ہیں, یہ زیادہ لائق ہیں کہ آدمی ان سے امید لگائے. میرے پاس اتنا مال ہے کام آئے گا, ٹھیک ہے, آ بھی سکتا ہے نہیں بھی آ سکتا ہے, چوری ہو گیا, اچانک خرچ کرنا پڑا, کچھ بھی ہو سکتا ہے, لیکن نیکیاں واقعی یقینی چیز ہے جو اللہ کے ہاں انسان کے لیے کام آنے والی چیز ہیں, جس سے واقعی آدمی ایک ایسے دن کے لیے امید باندھ سکتا ہے جس میں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. مال ختم ہو گیا, ہو سکتا ہے کوئی مدد کرے, ہو سکتا ہے قرض لے لے, ہو سکتا ہے کوئی اپنی طرف سے تعاون کر دے, ایکسیڈنٹ ہو گیا, کچھ ہو گیا, کچھ بھی ہو گیا, کوئی نہ کوئی کسی کے کام آتا ہے, رشتہ دار, دوست, احباب, کوئی نہ کوئی ہے. لیکن اگر آدمی کے پاس اعمال نہ ہو تو آخرت میں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا, بلکہ قریبی رشتہ دار بھی ایک دوسرے سے بھاگیں گے. اس لیے اصل امید کی چیز, امید لگانے کی چیز, اعتماد کی چیز کیا ہے؟ ایک آدمی کا ایمان اور اس کی نیکیاں, ایسی نیکی جو باقی رہے, جس میں ریاکاری نہ ہو, جس میں بدعت و خرافات نہ ہو, جس کو آدمی کرنے کے بعد برباد نہ کرے, ایسی نیکی جو باقی رہے, اللہ کا ذکر ہے, ایمان ہے, اور اس کے علاوہ اور بہت ساری نیکیاں ہیں. تو اصل چیز یہ ہے کہ ایک آدمی مال کے مقابلے میں اعمال کو ترجیح دے. لیکن کیا مال اچھا ہے یا برا ہے؟ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بتلایا, دو چیزیں بیان کی, المال والبنون, مال اور اولاد. اولاد معاشرتی اعتبار سے انسان کے لیے قوت ہوتی ہے, بیٹے ہیں تو ایک سوشل پاور, سوشل آدمی کے لیے قوت ہوتی ہے, معاشرتی اعتبار سے آدمی کے لیے قوت ہوتی ہے, اور مال معاشی اعتبار سے آدمی کے لیے قوت ہوتا ہے, فائنینشیل اعتبار سے آدمی کے لیے طاقت ہوتی ہے. اسلام نے مال کی اہمیت کو ختم نہیں کیا, ہاں اسلام نے مال کے استعمال کو رہبری دی اور اس کے لیے ڈائریکشن طے کی, اس کے لیے سمت متعین کی کہ مال کے استعمال کے آداب کیا ہیں, مال کا حاصل کرنا, مال کا خرچ کرنا, مال کے بارے میں اخلاق, مال کے بارے میں انسان کا کردار, یہ تینوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے بتائے. مال کیسے حاصل کیا جائے, مال کیسے خرچ کیا جائے, اور مال کے بارے میں انسان کا ایٹیٹیوڈ, اس کا کردار کیا ہو, اس کے اخلاق کیا ہوں. اسلام ایک بہت ہی عظیم شان دین ہے اور یہی دین حق ہے, جس میں انسان کو یہ نہیں بتایا گیا کہ پہاڑ پر چلے جاؤ اور سب چھوڑ دو اور اللہ ہی کو یاد کرو. اسلام میں یہ نہیں سکھایا گیا. اسلام میں ولا تنس نصیبک من الدنیا, دنیا کا اپنا حصہ بھول مت, دنیا کی ذمہ داری بھول مت. اس لیے قیامت کے پانچ سوالات میں سے دو سوال یہ بھی ہیں جو مال سے متعلق ہیں. قیامت میں پانچ سوالات ہیں. پہلا سوال, عمر کس چیز میں صرف کی؟ ٹائم, یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے, نعمتان. دو, جوانی کی طاقت کس چیز میں خرچ کی؟ ہیلتھ از ویلتھ, صحت. تین, مال کہاں سے کمایا؟ بزنس. چار, کہاں خرچ کیا؟ استعمال, مال کا استعمال. پانچ, جو جانتا تھا اس پر کتنا عمل کیا؟ علم اور عمل. پورے دین کا خلاصہ اس میں آ جاتا ہے, عبادتی زندگی, علمی زندگی, عملی زندگی, معاشی زندگی, جسم کے اعتبار سے حق, ساری چیزیں اس میں آ جاتی پوری. تو یہ پانچ سوال ہیں, اس میں دو سوال مال کے بارے میں ہیں, ایک سوال ٹائم کے بارے میں ہے, ایک سوال صحت کے بارے میں, لیکن دو سوال مال کے بارے میں ہیں کہ مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا. معلوم ہوا دونوں چیزیں اہم ہیں, کہ مال کا حصول یہ بھی شریعت کی روشنی میں صحیح ہونا چاہیے, اور مال کا خرچ یہ بھی اسلام کی تعلیمات کے مطابق ہونا چاہیے, دونوں صحیح ہونا چاہیے. تو معلوم ہے ایک بہت بڑا اہم معاملہ ہے, یہ کوئی چھوٹا معاملہ نہیں ہے. قیامت کے دن ہر انسان سے اس کا سوال ہونے والا ہے. دو سوال انسان کے پانچ میں سے دو سوال کا مطلب کتنا ہوتا ہے؟ 40% سوال یہی ہے مال کے بارے میں. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم شریعت کے اعتبار سے اسلام میں مال کے حصول, خرچ اور مال کے بارے میں ہمارا زاویہ نگاہ کیا ہونا چاہیے, ہم کو مالی اعتبار سے, معاشی اعتبار سے کون سے اخلاقیات اپنانے چاہیے, اسلام اس بارے میں ہم کیا سکھاتا ہے. کیونکہ ہم میں سے ہر آدمی معاشی اعتبار سے کسی نہ کسی اعتبار سے بھاگ دوڑ کرتا ہے, اور اس میں مسلمان نہیں سارے انسان کوشش کرتے ہیں کمانا اور خرچ کرنا. اسلام اس بارے میں ہم کو کیا سکھاتا ہے؟ ایک بڑا معاملہ اس کا ہے, ایک تفصیل اس کی ہے, لیکن کچھ چیزیں آج کے درس میں ہم اس میں دیکھیں گے. وہ ساری تفصیل ہم ترک کریں گے کہ کون سی تجارت حلال ہے, کون سی حرام ہے, کیسی تجارت کرنا چاہیے کیسے نہیں, وہ ایک تفصیل ہے جس کو ہم آج نہیں لیں گے, کسی اور درس میں ہم اس کو دیکھیں گے. آج ہم دیکھیں گے کہ مال کے اعتبار سے حصول و خرچ کے اسلامی آداب کیا ہے, اسلامی اخلاق مال کے بارے میں کیا ہے, تاکہ ہم میں سے کوئی آدمی قیامت کے دن ان دو سوالات میں رسوا نہ ہو, اور مال کے بارے میں قیامت کے دن وہ ناکام نہ ہو. تو یہ 10 باتیں ہم آج کے درس میں دیکھیں گے, اگر وقت ہم کو کافی ہو جائے تو. سب سے پہلی چیز یہ کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے مال اچھا ہے کہ برا ہے. کچھ لوگوں کے نزدیک مال برا ہے, کچھ لوگوں کے نزدیک مال اچھا ہے. اسلامی جواب اس کے لیے کیا ہے؟ مال اچھے کے ہاتھ میں اچھا ہے, برے کے ہاتھ میں برا ہے. اس لیے کہ مال فی نفس ہی کوئی چیز نہیں ہے. اگر صحیح آدمی صحیح طریقے سے خرچ کرے تو بہت اچھا ہے, اور غلط آدمی غلط طریقے سے خرچ کرے تو برا ہے. لیکن دونوں کے لیے مال آزمائش ہے, دونوں کے لیے مال کیا ہے؟ امتحان ہے. مال ایک امتحان ہے, ایک ٹیسٹ ہے. اس میں آدمی پاس بھی ہو سکتا ہے اور فیل بھی ہو سکتا ہے. تو معلوم ہے مال میں بھی پاس ہو سکتا ہے آدمی, کامیاب ہو سکتا ہے اور فیل بھی ہو سکتا ہے. کون کہتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں. اور اس امتحان کی سنگینی خود حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کی, بہت سیریس ٹیسٹ ہے یہ. آپ نے کیا فرمایا؟ ان لکل امت فتنہ, ہر امت کے لیے ایک فتنہ تھا, ہر امت کے لیے ایک امتحان تھا, آزمائش تھی. اور وَإِنَّ فِتْنَةَ أُمَّتِي المال, اور میری امت کا فتنہ مال ہے, میری امت کا فتنہ مال ہے. یہ آزمائش ہے, بہت بڑا ٹیسٹ ہے. اور خصوصی اس اعتبار سے بھی آپ دیکھیں کہ آج مال کا حصول بہت آسان ہو گیا ہے. آپ کے گھر تک آئے گا بینک والا, چاہیے بہت کم 0%. وہ 0% کیا رہتا بعد میں معلوم پڑتا ہے. آج مال لینا آسان ہو گیا ہے, ہاں اس سے بچنا مشکل ہو گیا ہے, اس کا طریقہ مشکل ہو گیا ہے. تو میری امت کا فتنہ کیا ہے؟ مال ہے. وَإِنَّ فِتْنَةَ أُمَّتِي الْمَالِ, اس کو امام الترمذی اور حاکم نے روایت کیا ہے, اور شیخ الالبانی نے اسے الجامع الصغیر میں اس کو صحیح کہا ہے. مال کم ہونا برا ہے یا زیادہ ہونا برا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں. آپ نے فرمایا اثنتان, دو چیزیں ہیں, یکرہہما ابن آدم, آدم کا بیٹا, آدم کی اولاد, کون؟ انسان, ہم. دو چیزیں ہیں, ابن آدم ان کو برا سمجھتا ہے, الموت, موت, والموت خیر للمؤمن من الفتنہ, حالانکہ موت مومن کے لیے فتنے سے بہتر ہے, آزمائش میں مبتلا ہونے سے موت بہتر ہے. کیوں؟ موت میں پاس فیل نہیں ہوتا ہے, آزمائش میں پاس فیل ہوتا ہے. آزمائش میں آدمی گمراہ بھی ہو سکتا ہے. تو آپ نے فرمایا آدمی موت کو برا سمجھتا ہے, حالانکہ موت مومن کے لیے فتنے سے کیا ہے؟ حفاظت ہے. ہاں موت کی دعا نہیں کرنا چاہیے, لیکن ایسی موت کی دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ گمراہ ہونے سے پہلے موت دے دے, ایسا دعا کر سکتا ہے آدمی. اور دوسری چیز آپ نے فرمائی, وَيَكْرَهُ قِلَّةَ الْمَالِ, اور ابن آدم مال کی کمی کو ناپسند کرتا ہے, مال کم ہے تو اچھا نہیں لگتا اس کو. حالانکہ وَقِلَّةُ الْمَالِ أَقَلُّ لِلْحِسَابِ, حالانکہ مال کا کم ہونا قیامت کے دن حساب کی آسانی کا ذریعہ ہے. یعنی مال کا کم ہونا برا نہیں ہے. کوئی آدمی غریب ہے, بیٹھتا دیکھتا ہے ایک کار سے جا رہا ہے, یہ آدمی بلڈنگ میں ہے, یہ آدمی مالدار ہے, یہ آدمی سونے کی دکان میں ہر ہفتے جاتا اور میں گھر پہ ہی سوتا, اس کا سونا الگ میرا سونا الگ. تو آدمی غریبی میں یہ سمجھتا ہے کہ اللہ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا, نعوذ باللہ. لیکن اس کا ایک پازیٹیو پہلو بھی ہے, اس کو دیکھنے کا ایک دوسرا انداز بھی ہے کہ ٹھیک ہے اللہ نے مال کم دیا تو دنیا میں تکلیف ہے, لیکن آخرت میں راحت ہوگی, اس میں آخرت میں حساب بھی تو کم ہے. اگر یہاں پہ مال کم ہے تو وہاں حساب کم ہے. تو آپ نے فرمایا دیکھنے کا یہ بھی ایک طریقہ ہے, آدمی مال کی کمی کو برا سمجھتا ہے, حالانکہ مال کی کمی قیامت کے دن حساب کی آسانی کا ذریعہ ہے. تو یہاں پر بتایا گیا مال کا کم ہونا برا نہیں ہے. اس کو امام احمد نے اپنی مسند میں روایت کیا, اور یہ صحیح روایت ہے. تو کیا مال کا زیادہ ہونا برا ہے؟ ضروری نہیں کہ الٹا ہمیشہ برا ہو. اسی لیے میں نے کہا اچھے کے پاس مال اچھا ہے اور برے کے پاس برا ہے. عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس مال کیسا ہے؟ اچھا ہے. اور قارون کے پاس برا ہے. اسی لیے ایک اور حدیث جس کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ هَذَا الْمَالَ حُلْوَةً, یہ جو مال ہے بڑا میٹھا ہے. مال بڑا میٹھا ہوتا ہے, کسی کو کڑوا لگا آج تک مال؟ کڑوا نہیں لگتا. کبھی تھوکتا ہے کوئی آدمی مال کو؟ نہیں, آنے دو, ویلکم. وَإِنَّ هَذَا الْمَالَ حُلْوَةٌ, یہ مال بڑا میٹھا ہے. من اخذ, اب دیکھیے کیا فرما رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, من اخذه بحقه ووضعه في حقه فنعم المعونته, پھر جو آدمی اس مال کو حق طریقے سے حاصل کرے اور حق میں خرچ کرے تو کیسی مددگار چیز ہے یہ, کیا اچھی سپورٹ کی چیز ہے. معونہ مددگار, سپورٹ کام کی چیز, عون جس کو کہتے ہیں عربی زبان میں, اعانت اسی پر سے, استعانت اسی پر سے ہے. معونہ کام کی چیز, مدد کی چیز. تو آپ نے فرمایا اگر کوئی آدمی اس کو حلال طریقے سے, حق طریقے سے حاصل کرے, ظلم نہ ہو, جبر نہ ہو, اور اللہ کی شریعت کو توڑ کے نہ ہو, باطل نہ ہو, اور اس کو حق میں خرچ کرے, باطل میں نہیں, لہو ولعب میں نہیں, اس کو بدکاری میں نہیں, اس کو عیاشی میں نہیں, بلکہ اس کو خیر میں خرچ کرے, تو اگر اس کو حق سے حاصل کرے اور حق میں خرچ کرے تو آپ فرماتے ہیں فنعم المعونتہ, کیسی مددگار چیز ہے, کیسی کام کی چیز ہے یہ. تو معلوم مال اچھا بھی ہوتا ہے, لیکن اگر آدمی مال کو غلط طریقے سے استعمال کرے تو مال اس کے لیے مصیبت بن سکتا ہے. تو فی نفسہ وہ کوئی چیز نہیں ہے, اس کے حصول اور اس کے استعمال پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس کے لیے اچھا ہے یا برا ہے. تو مال کسی کے لیے اچھا ہے, کسی کے لیے برا ہے, ایک ریلیٹو ٹروتھ ہے یہ. ایک یعنی کسی سے نسبت اس کی جڑتی ہے, طریقے سے نسبت, خرچ سے نسبت, شخص سے نسبت, اس نسبت پر فیصلہ ہوگا کہ وہ اچھا ہے یا برا ہے. اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. تو مال کے بارے میں یہ بات معلوم ہوئی کہ مال آزمائش ہے, اور اگر صحیح طریقے سے لین دین ہو, خرچ اور اس کا حصول ہو تو اچھا ہے, ورنہ وہ کیا ہے اس کے لیے برا ہے. آئیے دیکھتے ہیں مال کے بارے میں آدمی کو اسی خرچ اور لینے اور دینے میں کیا آداب اپنانے چاہیے, اور اسلامی تعلیمات کیا ہیں, کیا اخلاقیات ہیں مال کے اعتبار سے, کیا ذمہ داریاں ہیں مال کے اعتبار سے, کیا آداب اور اصول ہیں مال کے اعتبار سے. یہ بہت بڑا موضوع ہے, لیکن ہم کچھ باتیں اس میں سے دیکھیں گے جو ہمارے لیے کچھ گائیڈ لائنز ہو سکتی ہیں, کچھ رہبری ہم کو اس سے مل سکتی ہے. نمبر ایک, دس باتیں میں بیان کروں گا. نمبر ایک, مال کی حرص سے بچنا چاہیے, مال کے پیچھے پاگل نہیں ہونا چاہیے. مال کی حرص ایک ہے بقدر حاجت اور خیر کے لیے, یہ جائز ہے, بلکہ بعض صورتوں میں اچھا بھی ہے, مستحب بھی ہے. اور ایک حرص ہے لالچ, دیوانگی کی حد تک, پاگل پن, یہ برا ہے. اتنی حرص کہ آدمی کی ضرورت ہے, جیسے حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا احرص علی ما ينفعک, اس چیز کی حرص کر جو تیرے لیے مددگار ہو, نافع ہو, نفع والی ہو. تو جو بھی چیز آدمی کے لیے فائدہ مند ہو آدمی اس کی تمنا کرے, اس کی حرص کرے, کوئی برائی نہیں. یا ایک آدمی کہہ رہا کاش کہ میرے پاس مال ہوتا تو میں حج کو جاتا, کاش کہ میرے پاس مال ہوتا تو میں فقراء میں تقسیم کرتا, میں دین کی اشاعت کے لیے اس کو استعمال کرتا. تو یہ جو مال کی تمنا اور حرص ہے, یہ طلب ہے, یہ بری نہیں ہے, اس لیے کہ یہ خیر کے لیے ہے. لیکن مال کی تمنا کیسی کہ کاش کہ میرے پاس مال ہوتا تو میں اس کو فلاں فلاں غلط کام میں خرچ کرتا, عیاشی میں خرچ کرتا, تو یہ حرص غلط ہے. یا ایسی حرص کہ آدمی مال کے پیچھے اتنا دیوانہ ہو جائے کہ اس کی نمازیں باطل ہو جائیں, نمازیں اس کی جا رہی ہیں, مال کے پیچھے اتنا حریص ہو جائے کہ زکوٰۃ نہیں دے رہا ہے, مال کا اتنا دیوانہ ہو جائے کہ خیانت کرنے شروع کر دیا, مال کے پیچھے اتنا پاگل ہو جائے کہ حرام طریقے سے کمانے لگے, ایسی حرص اسلام میں منع ہے, ایسی حرص ناجائز ہے. تو مال کے پیچھے ایسا پاگل کی طرح حریص لالچی نہ بنے آدمی، اس کے لیے لالچی لفظ تھوڑا زیادہ اچھا ہے، کیونکہ حرص میں اچھا پہلو بھی ہوتا ہے، لیکن لالچی جس کو ہم سمجھتے ہیں لالچ بری بلا ہے، اور لالچ سے بچنے ہی میں بھلا ہے. تو لالچ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اور انسان کی طبیعت میں ہے، اس کا علاج کرنا پڑتا ہے. کیا فرمایا؟ لو کان لابن آدم وادیان من مال لابتغى صالحا. آدم کی اولاد کے پاس اگر مال کی دو وادیاں ہوں، وادی دو پہاڑوں کے بیچ کے بھر کی جگہ، اتنا زیادہ یعنی جیب کا سوراخ چھوٹا، تجوری کی جگہ چھوٹی، دو دیواروں کے بیچ میں، پہاڑوں کے بیچ میں، بڑی سے بڑی تجوری بھی کیا رہتی، دو سائیڈ کے بیچ کی جگہ ہے وہ، جیب ادھر کا کپڑا ادھر کا کپڑا، بیچ کی جگہ ہے، پہاڑوں کے بیچ کی جگہ، اتنا بھر کے اگر ایک نہیں دو، ایک بار ملے آدمی کو اور ایک تو ٹھیک ہے، اور ایک بار لے لے، دو ہو تو بھی کیا کرے گا وہ، تیسرے کی تمنا کرے گا، بولے گا تیسرا بھی ہے کیا. تو آدمی اتنا لالچی ہے، دو ملیں گے تو تیسرا سوچے گا. اور آپ نے کیا فرمایا، وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابَ. ابن آدم کے پیٹ کو کچھ نہیں بھرتا ہے سوائے قبر کی مٹی کے، قبر کی مٹی بھرتی ہے اس کو، آخری بھرنے کی چیز کیا ہے اس میں، قبر کی مٹی بھرتا رہتا ہے، کھاتا پیتا اور تمنا ہے اور کیا کچھ نہیں ہے، دل بھی یہی ہے نا جوف میں، تو کوئی چیز اس کو بھرتی نہیں ہے، ہمیشہ وہ خالی رہتا ہے، اس میں ہمیشہ اور لینے کی صلاحیت باقی ہی رہتی ہے، اور چاہیے اور چاہیے، تو یہ کبھی بھرتا نہیں ہے. ہاں آخری بھرتا ہے اگر تو قبر کی مٹی سے بھرتا ہے. اور آپ نے فرمایا، وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ، اللہ اس کی توبہ قبول کرتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرے، اللہ سے توبہ کرے. تو آدمی کو اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے. تو اس حدیث میں، اس کو بخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ابن آدم اس کو ایسا ہی اس کا حال ہے کہ ایک ملا تو دو چاہیے، دو تو تین، تین تو چار، وہ رکے گا نہیں، وہ نان سٹاپ ہے. اس کو خود اپنے آپ کو ایسا تیار کرنا پڑتا ہے کہ نہیں، لالچ نہیں کرنا چاہیے، ورنہ انسان کی، اب بچے کو ٹرائی کر کے دیکھو، آپ کے پاس جیب میں کچھ چاکلیٹس ہیں، آپ اس کو ایک دو تو آپ کی جیب ٹوٹو لے گا، دوسرا بھی ہے کہ نکال کے دیے تو دیکھے اور ہے کیا اس کے اندر، اور وہ جو ملا ہے اس کو سیف کرے گا اور دوسرا چاہے گا. انسان کی طبیعت میں، اس کے پاس ایک لاکھ ہے تو وہ دوسرا لاکھ دیکھے گا، دو مل گئے تو دو نکال کے رکھے گا، تیسرا دیکھے گا. آدمی کی طبیعت میں ہی ہے، فطرت میں وہ کبھی بس نہیں ہوتا اس کو. تو یہ حرص، یہ بری چیز ہے. اس لیے آپ نے آخر میں کیا کہا، اللہ توبہ کرنے والے کی توبہ کو قبول کرتا. معلوم ہوا کہ یہ بری چیز ہے، آدمی کو اصل اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، یہ خرابی آدمی کے اندر ہے، اچھی چیز نہیں ہے، یہ اتنی بری چیز ہے کہ آدمی کے دین کو بگاڑ دیتی ہے. مال کی حرص آدمی کے دین کو بگاڑتی ہے. کیا فرمایا، ما ذئبان جائعان ارسلا فی غنم بافسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدینه. دو بھوکے بھیڑیے اگر بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں تو ان بھیڑیوں سے ان بکریوں کے ریوڑ کو اتنا نقصان نہیں ہوتا ہے جتنا دو چیزوں سے آدمی کے دین کو ہوتا ہے. وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ مال اور شرف کی حرص، مال اور عزت کی تمنا، حرص لالچ آدمی کے دین کو برباد کر دیتی ہے. مال کی لالچ آدمی کے دین کو برباد کرتی ہے، عزت کی لالچ آدمی کے دین کو برباد کرتی، شرف کہ میرا بھی سٹینڈرڈ ہے، میرا بھی سٹیٹس ہے، اس کی تمنا آدمی کو کیا ہے، آدمی کے دین کو برباد کر دیتی. تو مال کی حرص آدمی کے دین کو برباد کر سکتی ہے اگر یہ حرص جائز حدود سے تجاوز کر جائے، ضرورت سے زیادہ ہو جائے، تو آدمی کے دین کو نقصان ہو سکتا ہے. تو نمبر ایک برائی جو بہت ساری دوسری برائیوں کی جڑ ہے وہ کیا ہے؟ لالچ. مال کے بارے میں اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ آدمی کو لالچی نہیں ہونا چاہیے. ہاں جتنی ضرورت ہے اس کے بقدر آدمی اس کی حرص کر سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں، پاگل نہ ہو جائے، اس کے پیچھے دیوانہ نہ ہو جائے. اصل مالداری یعنی دل کیسا ہونا چاہیے؟ دل غنی ہونا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ لیس الغنا عن کثرت العرض ولکن الغنا غنا النفس. مالداری چیزوں کے زیادہ ہونے سے نہیں ہوتی ہے. بہت پراپرٹی کا ہونا مالداری نہیں ہے، بلکہ اصل مالداری یہ ہے کہ آدمی کا دل مالدار ہو جائے، دل غنی ہو جائے، دل محتاج نہ ہو. اصل محتاجی مال کی کمی نہیں ہے، اصل محتاجی دل کی محتاجی ہے. اس حدیث کو امام بخاری مسلم نے روایت کیا ہے. تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ بہت زیادہ مالدار ہونا مالداری نہیں ہے، دل مالدار ہونا مالداری ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کسی کے پاس ایک کروڑ ہے اور اس کو دوسرے کروڑ کی فکر ہے، یہ محتاج ہے. اور ایک آدمی اس کے پاس جیب میں 1000 روپے ہیں، 100 روپے ہیں، اور بولتا بس، تو یہ آدمی امیر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو چاہیے نہیں. کیونکہ اصل محتاجی چیزوں سے طے نہیں ہوتی ہے، اصل محتاجی انسان کی طلب سے طے ہوتی ہے. محتاج یہ کتنا ہے، یہ طے چیزوں سے نہیں ہوتا، اس کے دل سے ہوتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الغنا فی القلب والفقر فی القلب. غنا مالداری دل میں ہوتی ہے، محتاجی فقیری دل میں ہوتی ہے. کیوں؟ من کان الغنا فی قلبہ لا یضرہ ما لقی من الدنیا. ایک آدمی جس کے دل میں غنا ہے، جس کے دل میں مالداری ہے، دنیا میں کیا بھی اس کو ملے، کچھ بھی حال اس پر آئے، اس کو کوئی پرابلم نہیں ہوتا ہے، لا یضرہ، اس کو کوئی نقصان نہیں. ومن کان الفقر فی قلبہ لا یغنیہ ما اکثر لہ فی الدنیا. اور جس کے دل میں فقر ہو، جس کے دل میں محتاجی ہو، دنیا میں اس کو کتنا بھی زیادہ دیا جائے، اس کو کچھ بھی فائدہ نہیں ہوتا ہے. جس آدمی کے دل میں محتاجی ہے، مال کی کثرت اس کو غنی نہیں بنا سکتی ہے. جس آدمی کے دل میں غنا ہے، مال کی قلت اس کو فقیر نہیں بناتی ہے. یہ کون کہتا ہے؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا خلاصہ ہے. اور آپ نے فرمایا وَإِنَّمَا يَضُرُّ نَفْسَهُ شُحُّهَا. آدمی کو اس کی لالچ نقصان پہنچاتی ہے، آدمی کو اس کی لالچ نقصان پہنچاتی ہے. اس کو امام النسائی نے اور ابن حبان نے روایت کیا ہے، اور یہ صحیح روایت ہے، صحیح جامع صغیر میں شیخ الالبانی نے اس کو ذکر کیا ہے. تو پہلی چیز کیا معلوم پڑی؟ آدمی کو لالچی نہیں ہونا چاہیے، حریص نہیں ہونا چاہیے. نمبر دو، اب اس سے دوسری بیماریاں کیا پیدا ہوتی ہیں؟ دوسری برائی، بے جا سوال کرنا، مانگنا. اسلام میں اس کو برا سمجھا گیا ہے کہ ایک آدمی مانگتا پھرے، اس کو ضرورت نہیں ہے. دو قسم کے لوگ ہیں، ایک واقعی مسکین محتاج ہے، اس کے پاس اپنی ضرورت کے لیے نہیں ہے، مجبور ہو جائے تو وہ ایسے صاحب حیثیت سے مانگے جو اس کی ضرورت کو پورا کر سکتا ہے، یہ اس کے لیے جائز ہے. کوئی آدمی مثال کے طور پر کوئی بیماری اس کو ہو گئی اور غریب آدمی ہے، اس کے پاس نہیں ہے، علاج کے لیے اس کو چاہیے، وہ مالداروں سے چاہے کہ ہماری مدد کرو اس میں علاج کے لیے، یہ جائز ہے، بلکہ اس کا حق ہے، سماج کی ذمہ داری کہ اس کا تعاون کرے. لیکن ایک آدمی اس کے پاس ہے، اس کی ضرورت پوری ہوتی ہے، وہ مال کے بڑھانے کے لیے مانگے، یہ اسلام میں جائز نہیں ہے. اسلام میں جائز، اس کی ضرورت پوری ہے، وہ بڑھانے کے لیے مانگے، یہ جائز نہیں ہے. یہ دونوں فرق یاد رکھیں، ورنہ آپ بیچارے فقراء اور مساکین کو بھی غلط کہنا شروع کر دیں گے. جو واقعی ضرورت مند ہے اس کے لیے جائز ہے، لیکن یہ نہیں کہ ایک مسجد میں آدمی جمع کر رہا ہے، ضرورت پوری ہو گئی، سب ہو گیا، گاؤں جانے کے لیے چاہیے، اب ٹکٹ کے لیے اتنا مل گیا، زیادہ کھانے کا بھی مل گیا، اب دوسری مسجد میں شام میں دکھائی دے رہا ہے، وہاں بھی گاؤں کو جانا ہے، اور کتنے 2 مہینے سے گاؤں کو جانا ہے اس کو، ہر جمعہ کو گاؤں کو جانا ہے، کون سے گاؤں کو جا رہا بھائی؟ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں. تو یہ لوگ جو ہیں یہ خود گناہگار ہیں، اور حقداروں کے لیے لوگوں کے دل میں شک پیدا کرنے والے لوگ ہیں. یہ ڈبل گناہ ہے اس کا، ایک گناہ تو ایک ناحق لے رہا ہے، دوسرا یہ کہ اپنے اس طرح سے لینے کی وجہ سے کئی لوگوں کے دل میں شک پیدا کر رہا ہے کہ لوگ مانگنے والے صحیح ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں، یہ حقدار کے لیے رکاوٹ پیدا کر رہا ہے، یہ دوسرا گناہ اس کے لیے. تو ضرورت مند کے لیے جائز ہے، لیکن اپنی ضرورت سے زیادہ کے لیے انسان کے لیے گنجائش نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يفتح عبد باب مسألة الا فتح اللہ له باب فقر. جو بھی بندہ مانگنے کا دروازہ اپنے لیے کھولتا ہے اللہ اس کے لیے فقیری کا دروازہ کھول دیتا ہے، محتاجی کا دروازہ کھول دیتا ہے. اس کو برا سمجھا گیا اسلام میں، آدمی اپنے لیے فقیری کا دروازہ کھولتا ہے. اس کو امام احمد اور ترمذی نے روایت کیا اور صحیح روایت ہے. جو بیجا مانگتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، ما یزال الرجل یسأل الناس حتی یأتی یوم القیامۃ لیس فی وجہہ مزعۃ لحم. جو بھی آدمی مسلسل لوگوں سے مانگتا رہے، آدمی لوگوں سے مانگتا رہتا ہے مانگتا رہتا ہے، یعنی ضرورت پوری ہو گئی لیکن پھر بھی چاہیے، اس کو عادت پڑ جاتی ہے آدمی کو، مانگتا رہتا ہے یہاں تک کہ قیامت کا دن آئے گا اور اللہ کے ہاں قیامت کے دن جب یہ آئے گا تو اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا، وہ ایسے حال میں اللہ سے ملے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا. اس حدیث کو امام البخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. علماء نے اس کی ایک وجہ یہ بیان کی کہ آدمی کا چہرہ اس کی عزت ہوتا ہے، اسی لیے کوئی آدمی ہاتھ پاؤں پہ مارے تو اتنا ٹینشن نہیں لیتا لیکن چہرے پہ مار دو اپنا انسلٹ مانتا ہے اس کو. آدمی کا چہرہ اس کے وجود کا یعنی اسپوکس مین ہوتا ہے، اس کے پورے وجود کا نمائندہ ہوتا ہے آدمی کا چہرہ، اس کی پوری عزت اس کا چہرہ ہوتا ہے. اس لیے آدمی بولتا ہے نا منہ کالا کیا، تو آدمی مطلب اپنی عزت چہرے میں مانگتا ہے. اس نے اپنے ہاتھ سے اپنی عزت خراب دنیا میں کی مانگ کر، قیامت کے دن اس کے چہرے پر گوشت ہی نہیں ہوگا، وہ ذلیل ہو کے قیامت میں اللہ کے ہاں پیش ہوگا. اس نے خود اپنے ہاتھ سے اپنا گوشت نوچا ہے، اپنے آپ کو اس نے خود ذلیل کیا اللہ کے ہاں. تو یہ مانگنے کے اعتبار سے اسلام میں ہے کہ آدمی بے جا سوال نہ کرے. ہاں اس میں یہ فرق یاد رکھیں کہ قرض اور چیز ہے اور مانگنا اور چیز ہے. ایک آدمی کہے مجھ کو دو، یہ مانگنا ہوا. ایک آدمی کسی سے قرض لے لوٹانے کے لیے، یہ الگ چیز ہے. قرض خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی لیا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ کی وفات ہوئی تو آپ کی جو زرہ تھی وہ ایک یہودی کے ہاں آریتن رکھی ہوئی تھی، یعنی اس کے گروی رکھی ہوئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گروی رکھا تھا. تو قرض آپ لیتے تھے، صحابہ بھی لیتے تھے. قرض ایک الگ چیز ہے، ہاں وہ بھی لوٹانے کے لیے ہو. قرض بعض اوقات فرض ہو جاتا، حق ہو جاتا آدمی کا، کہ آدمی یعنی قرض لیتا ہے تو پیار محبت سے لیتا ہے لیکن دینے کے وقت میں دادا بن جاتا ہے، لینے والے کو چکر کاٹنے پڑتے ہیں لیتے وقت قرض، لیکن جب لے لیتا ہے تو پھر دینے والے کو چکر کاٹنے پڑتے ہیں لینے والے کی طرح. بہرحال ایک آدمی یعنی محتاج ہو واقعی، اس کو ادائیگی کی طاقت نہ ہو تو یہ اور بات ہے، اگر اس کو مہلت دے کوئی آدمی تو یہ اس کے لیے ثواب ہوتا ہے. لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی لوٹاتا نہیں، اس کو عادت بنا لیتا ہے، تو یہ اس طرح سے بھی جو ہے یہ چوری میں شمار ہوتا ہے، اس کو یاد رکھیں. ایک عورت کا ہاتھ اسی وجہ سے کاٹا گیا تھا کہ وہ قرض لے لیتی تھی، آریتن کوئی چیز لے لیتی تھی اور بعد میں انکار کرتی تھی، دیتی نہیں تھی، تو اس کا ہاتھ چوری کی وجہ سے کاٹا گیا، چوری میں شمار ہوتا ہے. بہرحال وہ الگ موضوع ہے. تو ایک چیز یہ دوسری چیز معلوم ہوئی کہ یعنی بے جا سوال کرنا اسلام میں جائز نہیں ہے، محتاج نہیں ہے لیکن پھر مانگ رہا ہے، یہ اسلام میں صحیح نہیں ہے. بلکہ صحابہ بعض اوقات اتنا احتیاط کرتے تھے کہ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگنے سے منع کیا تو اگر ان کا چابک بھی نیچے گر جائے تو بھی وہ کسی سے مانگتے نہیں تھے. صحابہ ایسے تھے کیونکہ وہ بھی مانگنے میں آ رہا ہے، وہ مانگتے ایسا بھی مانگتے نہیں تھے، حالانکہ مانگنا وہ حرام نہیں ہے لیکن چونکہ ہمارے نبی نے ہم کو کہا ایسا نہیں مانگنا اور اسپیشلی ان سے کہا تھا، تو اتنے زیادہ احتیاط میں وہ تھے، اتنا زیادہ احتیاط کرتے تھے کہ ان کی کوئی چیز بھی گر جائے تو نہیں مانگتے تھے. تو یہ دین ہے. مانگنے میں ایک ہے زبان کا مانگنا، ایک ہے دل کا مانگنا. کبھی آدمی زبان سے تو نہیں مانگتا لیکن پوری جان اٹکی ہوئی ہوتی کوئی چیز میں، تو یہ اس کو اشراف کہتے ہیں. ایک آدمی تما کرے، لالچ کرے، جیب دوسرے کی نگاہ میری، کہ اس کی جیب میں اس کا ہاتھ تو نہیں جا سکتا ہے، اس کا دل جا رہا ہے، اس کو اشراف کہتے ہیں. یہ بھی اسلام میں منع ہے کہ ایک آدمی یعنی دوسرے کی چیزوں پر خود نگاہ رکھے، اس سے امیدیں باندھ لے، اس کی لالچ کرنا شروع کرے. تو یہ بھی اسلام میں صحیح نہیں ہے, اس سے بھی بچنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں, کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعطینی العطاء, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو عطا کرتے تھے, مجھ کو دیا کرتے تھے. فاقول, تو میں کہتا, اعطیہ من ہوا افقر الیہ منی, اللہ کے رسول مجھ سے زیادہ محتاج کوئی ہے تو آپ اس کو دیجئے, مجھ کو مت دیجئے. مجھ سے زیادہ محتاج, بظاہر کوئی غلط بات نہیں ہے, مجھ کو مت دیجئے, کسی اور کو دیجئے جس کو زیادہ ضرورت ہے. قال فخذه, آپ نے کہا لو, لے لو اس کو. اذا جاءك من هذا المال شيء وانت غير مشرف ولا سائل فخذه, اگر یہ مال تیرے پاس آئے ایسے حال میں کہ تو نے نہ اس کی تمنا کی ہو, اس کی لالچ, اس کی تمنا, اس پہ دھیان, اس کی تاک میں تو نہ رہا ہو اور نہ تو نے مانگا ہو, تو لے لے. وما لا فلا تتبعه نفسك, اور اگر ایسا نہیں ہے, یعنی نہ تیری تمنا تھی نہ تیری, یعنی تو نے, یعنی اگر اپنے آپ تیرے پاس نہیں آیا ہے تو اپنے دل کو اس کے پیچھے مت لگا, اپنے دل کو اس کے پیچھے مت لگا. تو اس حدیث میں دو باتیں معلوم ہوئی, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ عنہ کو عطا کیا, انہوں نے کہا نہیں دوسرے کو دیجئے, تو آپ نے کہا ایسا مت کر, بغیر مانگے آیا تو لے, اب لے کے تیرے کو جو کرنا ہے تو کر, لیکن تو سوال مت کر اور تو مال کے پیچھے اپنا دل مت لگا. یہ دو چیزیں ہیں, دونوں کو آپ نے منع کیا, زبان سے سوال کرنا یا دل کسی کے مال کے پیچھے لگانا, تو یہ دونوں چیزیں بری ہیں. ہاں, اس کے بغیر اگر کسی آدمی کو کہیں سے ملتا ہے ہدیہ کوئی دیتا ہے یا کوئی کہیں سے بھی مل جاتا ہے تو اس کے لیے شریعت میں کوئی ممانعت نہیں ہے. اس کو امام البخاری نے روایت کیا ہے. ہاں, ہدیے پہ بھی آدمی دل نگاہ لگا کے رکھے کہ کہیں سے ہدیہ تو آ جائے, تو یہ کیا ہو گیا, یہ اشراف ہے, یہ پھر واپس وہی ہوا ہے, یہ لائن میں کھڑا ہے, مطلب لائن میں کھڑا نہیں ہوا آدمی, تمنا نہ لگایا کسی کے مال کے پیچھے. تو یہ دونوں چیزیں برائی ہیں, یہ اچھی چیزیں نہیں ہیں. تو یہ دوسری بات معلوم ہوئی کہ سوال اور طمع, یہ دونوں چیزیں مال کے سلسلے میں نہیں ہونا چاہیے. نمبر تین, مال کے حصول میں آدمی حرام طریقے سے مال نہ کمائیں اور ایسے طریقے سے بھی نہ کمائیں جو مشکوک ہو, حرام اور مشکوک مال نہ کمائیں, ایسے دونوں طریقوں سے بچے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل, تم آپس میں اپنا مال باطل طریقے سے نہ کھا جاؤ, ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ. الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم, ہاں یہ کہ تمہارا آپس میں ایک دوسرے کا مال لینا تجارت کے طریقے سے ہو, ایسے کہ دونوں اس پر راضی ہوں. تجارت بھی چیٹنگ والی نہیں ہونا چاہیے, ٹھیک ہے بھائی تجارت ہے ہماری لیکن دھوکے والی نہیں. تراض منکم, دونوں کی رضا اس میں ہونا چاہیے. ہاں, دونوں کی رضا, اب آدمی کہے ہماری دودے کو قرآن میں مل گیا ہم کو, ان تراض منکم, دونوں راضی, تو سود والی تجارت راضی والی چلے گی کہ 10,000 دے دے میں 11,000 دے دوں گا, یہ بھی کیا ہے, راضی ہے کہ نہیں, لینے والا راضی دینے والا راضی, تو کیا کرے گا قاضی, چلے گا ایسا نہیں. اللہ بھی راضی ہونا چاہیے, وہ رضا بھی دیکھنا ضروری ہے. صرف بندوں کی رضا کافی نہیں ہے, بندوں کی رضا اللہ کے بعد ہے. یہ رضا ان چیزوں میں ہے جن میں اللہ راضی ہے, جس میں اللہ ہی راضی نہیں, بندے کا راضی ناراضی کیا فائدہ اس میں, اس کا کوئی فرق ہی نہیں پڑتا ہے. تو جائز چیزوں میں بندوں کی, اس لیے کہ مثال کے طور پر کپڑے کی تجارت ہے, اسلام میں جائز ہے, اب اس میں بندے راضی ہونا چاہیے, آپس میں ایک دوسرے سے وہ تجارت کر رہے ہیں تو وہ دونوں راضی ہونا چاہیے, چھینا جھپٹی اس میں نہیں ہونا چاہیے, لے لیا اور کچھ بھی لے لے اس پہ چلا لے کام اپنا, ارے اتنے کا نہیں ہے لے 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 لے, تو ایسا نہیں چلے گا, دونوں کی رضا ہونا چاہیے, ظلم نہ ہو جبر نہ ہو. تو اللہ نے یہاں پہ کیا کہا, لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل, باطل طریقے سے آپس میں ایک دوسرے کا مال کھا سکتے ہیں نہیں, اس میں سب آ جاتا ہے, ظلم بھی آتا ہے، چوری بھی آتا ہے، خیانت بھی آتا ہے، سب اس میں آ جاتا ہے، غصب سب آ جاتا ہے اس میں۔ تو باطل طریقے سے تجارت چلے گی نہیں، باطل طریقے سے مال حاصل کر سکتے ہیں نہیں۔ باطل کون طے کرے گا؟ باطل اسلام طے کرے گا۔ اللہ کی طرف سے جس کو باطل کہا گیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جس کو باطل کہا گیا، وہ تجارت کیا ہے؟ باطل ہے۔ الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 29 ہے۔ تو ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ باطل طریقے سے مال کمانا اسلام میں جائز نہیں ہے، شریعت کے دائرے میں ہونا چاہیے، اور جو چیز حلال ہے وہ حلال طریقے سے کمائی جانی چاہیے۔ نمبر دو، مشکوک سے بھی بچنا چاہیے۔ ایسی چیز جو جس میں زیادہ پاسبلٹی حرام کی دکھائی دے رہی ہے، یہ نہیں کہ آدمی بیٹھے بیٹھے خامخا شک کرنا شروع کر دے، یہ نہیں ہو سکتا ہے، حرام ہو نہیں۔ علم کی کمی کی وجہ سے بعض اوقات ہر چیز میں آدمی شک کرنا شروع کر دیتا ہے۔ کنویں کا پانی ہو سکتا ہے ناپاک ہو سکتا ہے ایسا ہو، زمین ہے ہو سکتا ہے یہاں کسی نے پیشاب کیا ہو، خامخا کا شک اسلام میں کچھ ہے نہیں ہے۔ بلکہ ابھی امام صاحب کے پیچھے پڑھ رہا ہے، ہو سکتا ہے اندر سے مسلمان نہ ہو، اب پڑھنا کہ نہیں اس کے پیچھے۔ تو اس طرح کا شک اسلام میں صحیح ہے، بے بنیاد شک کی اسلام میں گنجائش نہیں ہے۔ تجسس خامخواہ کا اس طرح کا کرنا، گمان ظن اس طرح کا کرنا، ان بعد الظن اثم، اللہ نے منع کیا ہے۔ اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت سے گمانوں سے بچو، بعض گمان تو گناہ ہوتے ہیں، خامخواہ کا گمان۔ لیکن ایک آدمی کے لیے ایک قرینہ موجود ہے، غالب حرمت لگ رہی ہے، تو ایسی صورت میں آدمی کیا کرے؟ احتیاط کرے۔ فتویٰ اس پہ نہیں لگا رہا ہے، لیکن اپنے دین کے لیے احتیاط کر رہا ہے، یہ اس کو حکم دیا گیا ہے کہ بہتر اس کے لیے کیا ہے؟ احتیاط کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انک لن تدع شیئا اتقاء اللہ عز وجل الا اعطاک اللہ خیرا منہ، جو بھی چیز اللہ سے ڈر کر تقویٰ کی بنیاد پر جس چیز کو تو چھوڑ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بہتر تجھ کو عطا کرے گا۔ کتنی بڑی بات ہے، جو آدمی حرام میں آج ہے، اگر وہ اس کو چھوڑ دیتا ہے اللہ کے خوف کی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ کے ذمے یہ بات ہے کہ اللہ اس سے بہتر اس کو عطا کرے۔ اور اس کی صرف دلیل کی صورت میں نہیں، آپ دیکھیں زمین پر اس کی مثالیں موجود ہیں، کتنے لوگوں نے حرام کو ترک کیا، اللہ نے اس سے بہتر ان کو عطا کیا۔ کتنے لوگ حرام میں مبتلا ہوئے، اس سے زیادہ برے میں پھنس گئے۔ تو یہاں پر حدیث میں کیا فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انک لن تدع شیئا اتقاء اللہ عز وجل، اللہ سے ڈر کر تقویٰ کی بنیاد پر اگر تو کوئی چیز چھوڑ دے گا جو تقویٰ کے خلاف ہے، تقویٰ کے اندر معنی ہے، تو الا اعطاک اللہ خیرا منہ، اللہ تعالیٰ ضرور اس کے بدلے اس سے بہتر تجھ کو عطا کرے گا۔ اس کو امام احمد نے روایت کیا ہے اور اس کی سند صحیح ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ مال کے بارے میں تیسری چیز یہ ہے کہ آدمی حرام اور مشکوک کو ترک کرے، بہتر اس کے لیے۔ حرام کا چھوڑنا کمپلسری ہے اور مشکوک کا چھوڑنا بہتر ہے، مشکوک کا چھوڑنا بہتر ہے، اپنے دین کی حفاظت ہے۔ ہو سکتا ہے وہ حرام نکل آئے تو سارا معاملہ مصیبت ہو جائے گا، تو بہتر ہے اس کے۔ نمبر چار، اگر کسی کا حق اس نے تلف کیا ہے ماضی میں، مال لے لیا کسی کا، چھین لیا، ہڑپ کر لیا، تو اس کو چاہیے کہ اس کا مال اس کو لوٹائے۔ مال کے بارے میں اسلام کا یہ بھی حق ہے کہ کسی کا مال کسی نے چھین لیا تھا، ظلم کیا تھا، اس پر لازم ہے کہ وہ دنیا میں اس کو واپس لوٹا دے۔ اگر دنیا میں لوٹا دیا تو آخرت میں چھوٹ جائے گا، حالانکہ اس نے کیا کیا ہے، اس کا نقصان کیا ہے، اس کو لوٹا ہے، ہڑپ کیا ہے، لیکن پھر بھی اگر دنیا میں دے دے تو اللہ کے ہاں قوی امید ہے کہ وہ معاف ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من کان لہ مظلمۃ لاخیہ، جس کسی نے اپنے کسی بھائی پر ظلم کیا ہو، من عرضہ او شیء، چاہے وہ عزت کا معاملہ ہو یا اور کوئی چیز ہو، مسند احمد کے الفاظ ہیں، او مالی ہی، یا اس کا مال تلف کیا ہو، مال برباد کیا ہو، اس پہ ظلم کیا ہو، عزت کے سلسلے میں، مال کے سلسلے میں، کسی سلسلے میں فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمِ، وہ آج اس کو اپنے اوپر سے معاملہ صاف کر دے، حلال کر دے، اپنے آپ کو آج آزاد کر لے، آج اپنے آپ کو اس سے نکال لے. قبل اللہ یکون دینار ولا درہم، اس سے پہلے کہ ایسا دن آ جائے جس میں نہ دینار ہوگا نہ درہم ہوں گے. کیا ہوگا؟ ان کان لہ عمل صالح اخذ منہ بقدر مظلمتہ، اگر اس کے پاس کوئی نیک عمل ہوگا قیامت کے دن تو اس کے نیک عمل میں سے ظلم کے بقدر لے لیا جائے گا. اور وَإِن لَمْ تَكُن لَهُ حسنات، اور اس کے پاس اگر نیکیاں نہیں ہوں گی یعنی ختم ہو جائیں گی یا تھی نہیں اس کے پاس نیکی، اُخِذَ مِن سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ، حقدار کے گناہوں میں سے لیا جائے گا اور اس دنیا کے ظلم کرنے والے پر وہ گناہ ڈال دیے جائیں گے. آج معاف کرا لے، چاہے تو حق دے دے جیسے مال تھا، یا آج اس کی استطاعت نہیں ہے تو اس سے معاف کرا لے کہ میں نے تیرے اوپر ظلم کیا تھا، میں نے تیرا مال ہڑپ کیا تھا، میں نے تیرا پورا مسئلہ کیا تھا، مجھ کو اس پر سے تو چھوڑ دے، معاف کر دے. اگر وہ معاف کر دے تو بھی ہو جائے گا، چاہے لوٹائے نہیں. ہاں ایسا نہ کرے کہ کسی سے سیکرٹ چیٹنگ کیا تھا اور جنرل اس سے معافی کرا لے، اس کو بھی نہیں معلوم اس نے میرے ساتھ چیٹنگ کی ہے، یعنی کسی کو دھوکہ دیا مال کا اور بولتے بھائی کچھ غلطی ہوئی تو معاف کر دو، معاف کر دیا ہے، تو یہ کیسا ہے؟ اس کو معلوم نہیں. اس کو اگر بتا دے کہ میں نے آپ کے ساتھ ایسی چیٹنگ کیا، معاف کر دو، وہ نہیں کرے گا. کرے گا وہ؟ آپ سوچیے اپنے بارے میں، آپ کو کوئی ایسا کر دے کہ آپ کے بیک گراؤنڈ میں اگر چیٹنگ کیا آپ سے اور آپ کے فور گراؤنڈ میں آپ سے معافی چاہ رہا ہے، آپ سوچ رہے چلو مسلمان ہے بےچارا، آپ تو اور خوش ہو رہے میرے سے معافی مانگ رہا ہے، بےچارے نے میرا کچھ دکھایا نہیں اور معاف کر رہا ہے، میرا کچھ چھینا نہیں اور معافی مانگ رہا ہے. تو ایسا مت بولا، آپ ایسا کیوں بول رہے ہیں، آپ مجھ کو معاف کرو. لیکن اگر آپ کے کان میں آ کے دوسرا بولے اس نے آپ کے 2 لاکھ ڈبایا ہے، آپ کو معلوم نہیں ہے، آپ بولے ایسا ہے، آپ بولے جس کو لو اندر، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. ایسا بھی شریعت کے اس میں سے رستے آدمی نہیں نکالے، آدمی اس طرح کے راستے نہ نکالے. ان کا نہ لہو عمل صالح، تو اگر اس کا نیک عمل تھا تو اس کے نیک عمل میں سے لے کر اس کو دیے جائیں گے، اگر نیک عمل ختم ہو جائے تو اس کے گناہ اس پہ ڈال دیے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو ایک بات یہاں، یہ بخاری کی روایت، اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ اگر کسی کا مال دنیا میں کسی نے تلف کیا ہو اور دنیا میں اس سے معاف کرا لے یا اس کو اس کا حق ادا کر دے تو بھی معاملہ اس کا کیا ہوتا ہے، صاف ہو جاتا ہے. حدیث میں اس کی ترغیب دی گئی کہ دنیا میں حل کرا لو اس کو. تو مالی معاملات جو بھی ہیں، اگر اس سے کسی کا حق ضائع ہوا ہے تو وہ اس سے معاف کرا دے، یا اس کا حق آج بھی اس کو اگر دے سکتا ہے تو دے دے. میراث میں تقسیم ہوئی، 20-20 لاکھ بھائیوں نے لے لیے، بہن کیا رو رو کے کہاں جائے گی، 5-5 ہزار دے کی چھٹی کر دی، 20 ہزار دے کی چھٹی کر دی اس کی. شریعت کے اصول نہیں دیکھے کہ کس کا کتنا حق ہے، وہ جتنے میں خوش ہوگی دے کی چھٹی کر دی اس کی. اگر آج دے سکتا ہے دے، نہیں دے سکتا ہے معاف کرا لے، اس کا حق ہے باقی ابھی بھی. حق وقت کے گزرنے سے معاف نہیں ہوتا ہے. ارے اس کو تو بہت زمانہ ہو گیا، تو معاف ہو گیا، تیرے پورے زمانے کے اعمال لکھے ہوئے ہیں، قیامت مرنے تک کے جو بھی نیکیاں گناہ ہیں وہ سب لکھے ہوئے ہیں، وہ قیامت کے دن کھلنے والا ہے. ٹائم زیادہ گزرنے سے آدمی کا گناہ اس کی یادداشت میں دھندلا ہوتا ہے، اللہ کے یہاں اعمال نامے میں دھندلا نہیں ہوتا ہے، وہاں تو ایک دم برابر لکھا ہوا ہے، وہ کلیئر کٹ. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها، جب دیکھے گا وضع الكتاب، کتاب جب رکھی جائے گی، فتر المجرمین مشفقین مما فيه، تو دیکھے گا کہ مجرم اس میں جب دیکھیں گے تو گھبرا جائیں گے، اس کو دیکھ کے ڈر جائیں گے. ويقولون ما لهذا الكتاب، کیا کتاب ہے یہ، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة، کوئی چھوٹی بڑی چیز ایسی نہیں ہے جو اس میں لکھی ہوئی نہ ہو، الا احصاها، اس میں برابر درج کی ہوئی ہے، ہر چیز لکھی ہوئی ہے. ووجدوا ما عملوه حاضرا، جو بھی عمل کیا تھا وہ سب کا سب اس میں حاضر پائیں گے. وَوَجَدُ مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. تیرا رب کسی پہ ظلم نہیں کرتا ہے. نہیں کیا لکھ دیا ایسا ہوتا کیا؟ نہیں ہوتا. اس یہ کیا ہوا اس کا. تو قیامت کے دن آدمی بے عزت ہونے سے پہلے دنیا ہی میں آدمی معاملات کو حل کرے, حقوق ادا کر دے. مفلس کی حدیث آپ کو یاد ہوگی کہ ایک مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا جس کے پاس دینار درہم متاع نہ ہو. آپ نے کہا نہیں, حقدار ہے. وَأَكَلَ مَالَ هَذَا, اس میں یہ بھی ہے, کسی کا مال کھایا تھا اس نے. وَسَفَكَ دَمَ هَذَا, کسی کا خون بہایا تھا. وَضَرَبَ هَذَا, اس کو مارا تھا. اس کا معاملہ, اس نے بہت سارے معاملات تھے. تو قیامت کے دن آئیں گے, لوگ اس کی نیکیوں میں سے لیں گے. تو دنیا میں آدمی معاملہ حل کر لے. یہ مسلم کی روایت ہے جو مفلس کی روایت ہے. تو نمبر چار ہی معلوم ہوا کہ حقداروں کو ان کا حق ادا کر دے. حقداروں کو ان کا حق ادا کرے, چاہے ماضی میں اس نے مال اور حق ان کا تلف کیا ہو. مرنے سے پہلے معاملہ حل کرے. نمبر پانچ, مال کے بارے میں آدمی قناعت کا طریقہ اختیار کرے, یہ افضل ہے. قناعت کس کو کہتے ہیں؟ کم پر راضی ہو جانا, تھوڑے میں کام چلا لینا, اس کو کیا کہتے ہیں؟ قناعت. ایک آدمی تھوڑے میں جی لے, اگر مال اس کے پاس ہے اچھی بات ہے, لیکن قناعت افضل ہے. مال کا استعمال کرنا حرام نہیں ہے. آدمی کے پاس زیادہ مال ہو حرام نہیں ہے. زکات کب دے گا اگر مال نہیں؟ زکات ہی نہیں ہوگی اسلام میں اگر مال کا روکنا ہی غلط ہو تو. لیکن افضل کیا ہے؟ جتنے میں کام چلتا ہے چلا لے. اکثر سلف کا یہی طریقہ تھا, اکثر سلف کا یہی طریقہ تھا. ہاں لیکن اگر کسی کے پاس مال ہے اور وہ اس کو صحیح میں استعمال کرتا ہے تو یہ بھی اچھا ہے, یہ بھی اچھا ہے. اب آدمی اپنے لیے چن سکتا ہے کہ کیا اس کے لیے زیادہ آسان ہے, کیا زیادہ اس کے لیے بہتر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, قد افلح من اسلم ورزق کفافا وقنعه الله بما آتاه. وہ آدمی فلاح پا گیا. تین چیزیں ملنا کامیابی ہے. تین چیزیں مل گئی پاس, قد افلح, وہ آدمی کامیاب ہو گیا. من اسلم, جو اسلام لے آیا. نمبر ایک چیز کیا؟ سب سے بڑی چیز گارنٹی کامیابی کی, اس کو اسلام ملا. نمبر دو, وہ روزی کا کفافن, ضرورت کے بقدر اس کو رزق مل گیا, نہ کم نہ زیادہ, بس ہو گیا نا, اور کتنا چاہیے. ضرورت تھی, کم بھی نہیں زیادہ بھی نہیں. دنیا کا مسئلہ حل, دین کا مسئلہ حل. وَقَنَّعَهُ اللَّهُ بِمَا آتَاهُ, اور اللہ نے جتنا دیا تھا اس پر قناعت بھی اس کو دے دی. اس کو جتنا ملا اتنا کافی لگتا ہے. مصیبت کب آتی ہے؟ جب ملا ہوا کافی نہیں لگتا ہے. تو پھر زیادہ اور کم کا کوئی فرق ہوتا ہے؟ نہیں, کیونکہ جتنا ہے وہ کافی نہیں ہے. تو لالچ ہمیشہ آدمی کی, پھر آدمی کیا کرتا ہے؟ حرام میں چلا جاتا ہے. یا اگر نہیں بھی جا رہا حرام میں تو دل میں دکھ ہوتا ہے. قناعت دنیا کا سکون ہے, آخرت کے لیے حفاظت ہے. کوئی آدمی ہے, اس کو بہت غریب ہے تم, بس میرے کو جتنا چاہیے اتنا بہت ہو گیا. ارے تو امیر ہے, یہ امیر ہے, یہ دبے گا نہیں کسی سے, یہ بکے گا نہیں, یہ ڈائیورٹ نہیں ہوگا, اس کو کوئی خرید نہیں سکتا. دنیا کا سب سے قیمتی آدمی وہ جس کو کوئی خرید نہیں سکتا. وہ کون ہے؟ جس کو لگتا ہی نہیں میرے کو کچھ چاہیے. کیونکہ جب حاجت پیدا ہوتی ہے تو منت سماجت پیدا ہوتی ہے. سمجھ, یاد رکھیے اس کو آپ. جب آدمی کے پاس حاجت ہوتی ہے پھر دوسرے کی آدمی خوش آمد کرنا شروع کرتا ہے, پھر ایڈجسٹمنٹ اس کے اندر آتا ہے, پھر وہ چینج ہوتا ہے, اپنے اصولوں کو تبدیل کرتا ہے. اس کو چاہیے, میرے کو کچھ چاہیے نہیں. میں کہا کچھ نہیں, تم تمہارے یہاں خوش, ہم ہمارے یہاں خوش. وہ جھکتا نہیں آدمی کسی, وہ نہ جھکتا ہے نہ بکتا ہے. تو قناعت اس کے لیے چابی ہے کہ آدمی کے پاس جتنے اللہ کا دیا بہت ہے, اللہ کا دیا بہت ہے. قناعت آدمی کے دل کی قوت ہے, آدمی کے کردار کی جو ہے بہت بڑی طاقت ہے قناعت. قناعت کم پر راضی ہونا ہے, اس کو کہتے قناعت. اور زہد کیا ہے؟ زہد جتنا ہے اس میں سے بھی کم استعمال کرنا ہے. ये जोहद है, ये थोड़ा और डेंजर है, थोड़ा और ऊपर है, और ऊपर है, यानी मौजूदा में भी तर्क करना है, वो जोहद है। वरा क्या है, ये बहुत सारी चीजें इंशाल्लाह मुस्तकिल अलग अलग दर्स पे हम लेंगे। वरा क्या है कि एक आदमी शक वाले से भी बचे और जो दीन में नुकसान पहुंचाने वाला उससे भी बचे, ये वरा है। तो ये अलग अलग चीजें हैं। गिना क्या है, अपने को जरूरत नहीं है, ये गिना है। तो ये अलग अलग औसाफ हैं जो इस्लाम में इनको बताया गया है, ये अच्छे हैं, क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो बहरहाल कनात ये है कि आदमी कम पर राजी हो, अर्रिदा बिल यसीर उसको कहते हैं, कम पर राजी हो जाना। और कनात शुक्र पैदा करती है और हिर्स शिकायत पैदा करती है, नाशुक्री पैदा करती है। आदमी हरीस है, उसको बहुत चाहिए था लेकिन मिला कितना, जरूरत के बकत जबान से क्या निकलेगा, अल्लाह ये देता तो कितना अच्छा होता, अल्लाह ने दिया नहीं अपने को, देखो दूसरे को दिया। अब क्या हुआ, शिकायत। लेकिन आदमी में कनाज है, बस इतना काफी है मेरे लिए, अल्लाह बहुत दिया तूने, जितना चाहिए था तूने दिया, अल्लाह तेरा कितना बड़ा एहसान है। कनाज शुक्र पैदा करती है और हिर्स शिकायत पैदा करती है, बल्कि कुफर तक ले जाती है, अल्लाह तूने अच्छा नहीं किया, मेरे को चाहिए था तूने दिया नहीं, क्या अल्लाह अपने कुछ नहीं देता दूसरों को देता है, फिरौन को दिया, कारून को दिया, मैंने इतना अल्लाह का कलिमा पढ़ा मेरे को नहीं मिल रहा, क्या फायदा कलिमा पढ़ के, क्या फायदा इस्लाम का। अच्छों को ही मुसीबत है दुनिया में, देखो क्या मुसीबत है, अल्लाह का इंतखाब कैसा है समझ में नहीं आता, क्या क्या अल्फाज जबान से निकलते हैं, आदमी सोचता नहीं है, कयामत के दिन सोचेगा, लेकिन उस वक्त का सोचना फायदा नहीं देगा इंसान को। कनात शुक्र पैदा करती, इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, वकुन कनियन तकुन अशकरन नास, कनात इख्तियार कर तो सबसे ज्यादा शुक्र गुजार बन जाएगा। कनात जितना दिया उस पर राजी हो जा तो शुक्र गुजार बन जाएगा, बल्कि बहुत शुक्र करने वाला तू बनेगा। शुक्र क्या है, अल्लाह की नेमत का एतराफ, अल्लाह की हम्द व सना, ये शुक्र है। वकुन कनियन तकुन अशकरन नास, इसको बेहकी ने शोबल ईमान में जिक्र किया है। हां इसमें कनात का ये मतलब नहीं है और ना जुहद का ये मतलब है कि आदमी अपने ऊपर भी खर्च ना करे, आदमी अपने ऊपर खर्च करे। जैसे मिसाल के तौर पर कोई मालदार है और वो ऐसा गरीब रह रहा है कि लोगों को लग रहा है इसको जरूरत तो जकात की जरूरत तो नहीं है इसको, और आ रही तो ले रहा भी है, जाने तो आया बगैर मांगे आई, ऐसा भी नहीं, बल्कि किसी को अल्लाह ने माल दिया है तो वो ऐसा रहे कि गुरबा फकरा को मालूम पड़े कहां जाना चाहिए, बाद वक्त नहीं मालूम पड़े के लिए आदमी ऐसा रहता है, किसी को अपने अकाउंट्स बताता नहीं, किसी को अपने ऐसा जाहिर ही नहीं करता कि मेरे पास कुछ है। क्यों, इसलिए कि लोग इसके पास आएंगे मांगने के लिए। तो आदमी को अगर अल्लाह ने माल और दौलत दी है तो शुक्र यह भी है कि आदमी उस नेमत को जाहिर करे। वह अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिथ, तेरे रब की नेमत उसको बयान कर, अपने कौल से बयान कर, अपने अमल से बयान कर। और ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी फरमाते हैं, आपने फरमाया मन कान लहू माल, मन कान लहू माल फलयुरा अलैहि, अगर किसी के पास माल है तो उस पर दिखाई देना चाहिए, अगर किसी के पास माल है तो उस पर दिखाई भी देना चाहिए, यानी अगर अल्लाह ने किसी को नेमत दी है तो वो जाहिर करे उसको, कुछ छुपा के रखने की जरूरत नहीं, ये भी शुक्र है कि अल्लाह ने मुझको दिया है। उसके अमल से नाशुक्री, उसके अमल से अल्लाह की नेमत नहीं मिली का इजहार नहीं होना चाहिए, अच्छा रहे आदमी, लेकिन इसमें गुलू और इसराफ भी न करे, फजूल खर्ची भी न करे। इसको तबरानी ने रिवायत किया और ये सही रिवायत है, मन कान लहु मालुन फलयुरा अलैहि, अगर अल्लाह ने किसी को माल दिया है तो उस पर दिखाई भी देना चाहिए, अच्छा रहे आदमी, अच्छा रहे, सादा रहे लेकिन अच्छा रहे। नंबर छह, अल्लाह की दीवी नेमत का, माल का आदमी शुक्र करे। जैसा कि आपने देखा कि कनाज शुक्र पैदा करती है, तो आदमी को चाहिए कि अल्लाह की नेमत का शुक्र करे। शुक्र तीन तरह से होता है, एक दिल में अल्लाह की नेमत का एतराफ करना, हां अल्लाह ने दिया, दो जबान से अल्लाह की नेमत का इजहार करना, अल्लाह की हम्द करना, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने अता किया, अल्लाह का बड़ा एहसान अल्लाह ने दिया। तीन, आदमी अल्लाह की नेमत को अल्लाह की मर्दियात में इस्तेमाल करे, اللہ کے بتائے طریقے سے استعمال کریں، نافرمانی میں استعمال نہ کریں، یہ شکر ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، تو کھاؤ اس رزق میں سے جو اللہ تعالیٰ نے تم کو حلال طیب عطا کیا ہے، حلال رزق، عمدہ رزق جو اللہ نے تم کو دیا ہے کھاؤ، کھاؤ، حرام نہیں ہے، کھاؤ۔ وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، اور اللہ کی نعمت کا شکر بھی کرو اگر واقعی تم اللہ کے بندے ہو، اگر تم اللہ کے بندے ہو تو اللہ کی نعمت استعمال کر کے اللہ کا شکر بھی کرو، اللہ کی نعمت پر کیا کرو، شکر کرو۔ یہ سورہ النحل کی آیت نمبر 114 ہے، اس میں اللہ نے بتایا کہ اللہ کی نعمت پر بندہ اگر تو واقعی اللہ کا ہے تو اللہ کا شکر بھی کر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یقول اللہ عز وجل یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ عز وجل فرمائے گا، بندے سے کہے گا یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، حملتک علی الخیل والابل، میں نے تجھ کو گھوڑے پر اونٹ پر سوار کیا، میں نے تجھ کو گھوڑے پر سوار کیا، گھوڑا دیا جس پر سواری کرے، اونٹ دیا جس پر سواری کرے، وزوجتک النساء، اور تنے عورتوں سے نکاح کیا، میں نے تیرا نکاح کروایا، وہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، وجعلتک تربع وترأس، اور میں نے تجھ کو بڑھوتری دی، بڑھتا گیا تو، اور وترأس، میں نے تجھ کو سردار بنایا، عزت دی لوگوں میں، تجھ کو میں نے پوزیشن دی، فأین شکر ذلک، فأین شکر ذلک، اس کا شکر کہاں ہے، اس کا شکر کہاں ہے؟ قیامت کے دن آدمی کو نعمتیں جو اللہ نے دی ہیں، قیامت کے دن اس سے پوچھ ہونے والی ہے کہ جو نعمتیں اللہ نے دی تھی ان کا شکر کہاں ہے۔ معلوم ہوا نکاح پر بھی اللہ کا شکر کرنا چاہیے، آدمی کو جو عزت دنیا میں ملی اس پر بھی اللہ کا شکر کرنا چاہیے، جو مال ملا ہے اس پر بھی اللہ کا شکر آدمی کو کرنا چاہیے، بلکہ اس سب کے مقابلے میں اللہ کا دین جو سب سے بڑی نعمت ہے، جو آخرت کی سب سے بڑی نعمت جنت، جنت اس کا ذریعہ ہے، اس دین پر بھی اللہ کا شکر کرنا چاہیے کہ اللہ کا احسان ہے، اللہ نے اتنا عمدہ دین دیا۔ فَأَيْنَ شُكْرُ ذَلِكَ، شکر کہاں ہے پھر اس کا؟ تو چھٹی چیز یہ معلوم ہوئی کہ اللہ نے جو انسان کو مال دیا ہے، آدمی شکایت نہ کرے بلکہ اس مال پر کیا کرے، اللہ تو نے جو بھی دیا بہت دیا، تیرا بہت بڑا احسان ہے۔ ایک چھوٹی کھجور کی گٹھلی بھی آدمی کو مل جائے، چھوٹا ایک لقمہ آدمی کھائے، اس کے دل میں اللہ کا شکر پیدا ہو کہ اللہ نے ایک لقمہ دیا، اگر یہ بھی نہیں ملتا تو کیا کرتا میں، ایک گھونٹ پانی کا پی رہا ہے، دل میں شکر ہو۔ انسان کی حاجات، اس کی عادات، عبادات کیسے بنتی ہیں؟ کیفیات سے، کیفیات سے، کہ ایک آدمی کی نگاہ ہے وہ چیزوں کو دیکھ رہی ہے، لیکن اس کا تدبر، اس کے ایمان، اس کے ایمان اور معرفت میں اضافہ بن رہا ہے، اس کا دیکھنا بھی اس کے لیے نیکی ہے۔ وفی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ الواحد، عربی کا شعر ہے کہ ہر چیز میں نشانی ہے اس بات کی کہ وہ ایک ہے، دیکھنے دیکھنے والے کی نگاہ میں فرق ہوتا ہے، کسی کی نگاہ گناہ ہوتی ہے، کسی کی نگاہ نیکی ہوتی ہے، اور کسی کی نگاہ نہ نیکی نہ گناہ، تو ایک آدمی کا ایک سادہ عمل ہوتا ہے لیکن وہ نیکی بن سکتا ہے۔ تو ایک آدمی ایک لقمہ کھا رہا ہے، اس کا پیٹ بھر رہا ہے، لیکن اس کا پیٹ بھرنے کے ساتھ ساتھ دل بھی بھر رہا ہے شکر کے ساتھ میں، دل شکر سے بھر جا رہا ہے، اللہ کیا نیکی، میری زبان میں لذت کہاں سے آئی، میں ایک پھل کھا رہا ہوں ایک لذت، دوسرا پھل کھا رہا ہوں دوسری لذت، زبان ایک ہے، وہ زمین سے نکلا ہے، مٹی تھی، مٹی کا پھل بنا، اور اسی مٹی کی لذت ذائقہ الگ الگ ہے، اللہ کیسا تو ہے، کیا قدرت ہے تیری، اگر تو نہیں کرتا تو نہیں ہوتا، اگر میری زبان میں اصل طاقت تھی تو ہر چیز مٹی بھی ویسی لگنا چاہیے، تبدیل کس نے کیا اس کو، اللہ نے کیا اس کو، اسی مٹی کا پتا الگ، ٹہنی الگ، اس کا پھول الگ، اس کا پھل الگ، چھلکا الگ، بیج الگ، جھلی الگ اس کے اوپر، انار آپ छिलका कितना अच्छा अनार है, छिलका खाओ अनार मीठा रहता कड़वा है, उसके अंदर बीच में झिल्ली से क्या सेपरेशन है, कंपार्टमेंट, और कैसे उसके जो दाने हैं जो बीज हैं कैसे एकदम एक दूसरे से जुड़े हुए, और बाहर से देखे तो पूरा गोल और अंदर कैसे एकदम जुड़े हुए बीज, और फिर हर इसका एक सेक्शन कैसा उम्दा तरीका है फलों के ऊपर उनकी हिफाजत के लिए नेचुरल कैरी बैग है कि नहीं है। दुनिया में कैरी बैग अरे खराब हो जाएगा, सैंडविच है अरे मिठाई है, दो कैरी बैग दो उसके पैसे अलग। लेकिन अल्लाह ने जो फल दिए हैं अल्लाह ने उसको इज्जत से दिया, हमारी इबादत हम इज्जत से देते अल्लाह को, कैसा उठा पटक करते हैं, नमाज कैसी हमारी, हमारा जिक्र कैसा, हमारी दुआ कैसी। अल्लाह ने खाने पीने की चीज दी तो उसको भी अल्लाह ने कितना अच्छा पैकेज के साथ में दिया है, छील के खाओ उसको अच्छा, उसके लिए कैसा अल्लाह ने कैसा दिया, देखिए अल्लाह कैसा देता, अल्लाह कैसा आता करता। कोई हक हमारा अल्लाह पे है, कुछ भी हक नहीं है, लेकिन अपनी तरफ से उसने दिया। ये तफक्कुर है, ये तफक्कुर है, ये ईमान बढ़ाता है। तो एक आदमी खजूर की झिल्ली देखकर भी अपने ईमान को बढ़ा सकता है, और एक आदमी कुरान देख के भी उसका ईमान बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा अल्लाह को मालूम है कि नहीं, ये आदमी के अंदर अंदर होता है। इसीलिए जैसी जमीन होती है पानी वो चीज पैदा करता है, पानी का कोई कसूर नहीं, मिट्टी पड़ी है बस और कुछ नहीं, पत्थर है कांटे हैं उस पर पानी बरसेगा, आसमान से कीचड़ होगा कांटे उगेंगे, लेकिन अच्छी जमीन है जरखेज है उसमें बीज बोया हुआ है, जमीन तैयार थी अभी इंतजार में थी, बारिश हुई लहलहाती फसल उससे होगी, जैसी जमीन वैसी फसल, बारिश का कोई कसूर नहीं है। तो एक आदमी की सोच कैसी है वो अपने सोच के जरिए से अपनी रोजमर्रा की चीजों को ईमान की तरक्की का जरिया बना सकता है। तो आप घर में खाना खा रहे हैं आप उस पर ईमान अपना बढ़ा सकते हैं, कैसे, शुक्र के जरिए से। और शैतान ने इबलीस ने क्या कहा था, वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन, इनमें से अक्सर को तो शुक्र गुजार नहीं पाएगा। इतना इंपॉर्टेंट है शुक्र कि इबलीस की निगाह पूरी शुक्र के ऊपर है, वो नाशुकरा करना चाहता है, क्यों, इसलिए कि नाशुकरी कुफर की शाख है, वो अल्लाह की रुबूबियत का एक एतबार से इनकार है, अल्लाह के अदल वाला होने का इनकार है, देने का नहीं दिया तूने, तूने नहीं किया, करने का नहीं किया तूने, तो अल्लाह की रुबूबियत में कदा है, वो उसमें एक सुराख बनाना है। तो इसलिए जो है तूने यानी इबलीस ने क्या कहा, तू अक्सर को नाशुकरा पाएगा। तो शुक्र बहुत जरूरी है, जिसको अल्लाह ने थोड़ा दिया वो थोड़े पे शुक्र करे, जिसको अल्लाह ने ज्यादा दिया वो ज्यादा पे शुक्र करे, लेकिन अल्लाह ने हर एक को दिया है, किसी को नहीं दिया ऐसा नहीं है, और किसी को माल नहीं दिया है तो कमाने के लिए हाथ दिया उसने है कि नहीं दिया, अल्लाह ने दिया है उसको, किसी को चीज दी किसी को चीज हासिल करने के औजार दिए है तो अल्लाह ने दिया है उसको, नहीं दिया ऐसा नहीं है, तो अल्लाह का शुक्र करें। नंबर सात, जिसको अल्लाह ने दिया है थोड़ा दिया ज्यादा दिया जितना भी दिया उसको खैर में खर्च करें, यह भी माल के बारे में हुक्म है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं व इन हादल माल खदिरतुन हुलवतुन, ये जो माल है ये बड़ा हरा भरा है मीठा मीठा है, हरा देखने के एतबार से देख के खुशी होती है, हरे हरे नोट ओहो कितना अच्छा लगता है, और गिन के तो ऐसा अच्छा लगता है कि बस मेरे हैं ये, और अगर गुलाबी हो तो फिर तो पूछो मत। तो आदमी हरा भरा है, आदमी की निगाह को एक खुशी होती है, आंख के रास्ते से दिल में वो खुशी जाती है, और हुलवतुन बड़ा लजीज है, इसमें लज्जत है चखने के एतबार से। लेकिन आपने क्या फरमाया, वनिमा साहिबुल मुस्लिमी लिमन अखदहु बिहक्कही, और वो मुसलमान मालदार कैसा अच्छा है, देखिए मालदार मुसलमान अच्छा होता है, लेकिन मुसलमान क्या نام کے پہلے محمد لگایا اور نام کے اینڈ میں احمد لگایا حسین لگایا تو اچھا, نام کے اوپر مسلمان نہیں بلکہ کام کے حساب سے مسلمان, صفات کے اعتبار سے مسلمان. وَنِعْمَ صَاحِبُ الْمُسْلِمْ لِمَنْ أَخَدَهُ بِحَقِّهِ, وہ مسلمان مال والا کیسا اچھا ہے جو اس مال کو حق کے طریقے سے حاصل کرے, وہ اپنا حق لے نہ حق نہ لے, وہ صحیح طریقے سے مال کمائے غلط سے نہیں. فَجَعَلَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, پھر اس کو اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرے. وَالْيَتَامَى, یتیموں پر خرچ کرے. وَالْمَسَاكِينَ, مسکینوں پر غریبوں پر خرچ کرے. وَابْنِ السَّبِيلِ, مسافروں پر اس کو خرچ کرے. اللہ کے راستے میں فقراء پر, مساکین پر, مسافروں پر, یتیموں پر, بیواؤں پر, اللہ کے دین کے لیے اس میں جو خرچ کرتا ہے وہ مالدار کتنا اچھا ہے. تو یہاں پر اللہ کی, یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے, یہاں پر آپ نے فرمایا وہ مسلمان بڑا اچھا انسان ہے جو مال کو صحیح جگہ خرچ کرتا ہے. تو ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ مال کے بارے میں ہم کو یہ بھی حکم ہے کہ مال کو صحیح استعمال کریں, عیاشی میں اور گناہوں میں خرچ نہ کریں. چلو آج تنخواہ ہو گئی اپنی تو چلو آج فلم دیکھنے جاتے ہیں, چلو آج ہم یہ غلط کام کرتے ہیں, شراب پینے جا رہے ہیں دوستوں کے ساتھ میں, اور فلاں فلاں چیزیں تفصیل کی ضرورت نہیں ہے, حرام طریقے سے خرچ نہ کریں. بیوی کی بڑی تمنا ہے کہ اگلی تنخواہ میں ایک ٹی وی لا دو اور ایک کیبل نیٹورک دے دو, پھر آپ کی بھی ضرورت نہیں, گھر پہ آؤ نہ آؤ کوئی پرابلم نہیں. شوہر آ رہا ہے گھر پہ, بیوی بیٹھی, اگر بیچ میں سے ہٹو نا, بیچ میں سے ہٹو, ریموٹ کام نہیں کر رہا ہے, بیچ میں سے ہٹو. تو شوہر بھی پوچھنا چاہیے آج ابھی یا ہمیشہ کے لیے, کیا ہے یہ؟ تو آدمی بعض وقت اپنا پیسہ غلط کام میں خرچ کر, ہاں اسلامی ملک ہے جہاں پر اسلامی دروس وغیرہ اس پر نشر ہوتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں, علماء نے بھی کہا ہے, لیکن ہمارا کتنا اسلامی ملک ہے ہم کو معلوم ہے. یہاں آدمی اسلام کے نام پہ لے رہا ہے لیکن غیر اسلام اس میں دیکھ رہا ہے سر, اور یہ صبح شام اسلام دیکھتا ہے, دن بھر غیر اسلام کتنا گھر میں ہے, وہ بھی اس کو دیکھنا چاہیے. تو بہرحال آدمی ایسی چیز میں اپنا مال خرچ نہ کرے جو اسلام میں جائز نہیں ہے. علماء کے دروس وغیرہ اس پہ دیکھتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن یہ بہت خطرے کا معاملہ ہے, آدمی کو بہت بچ بچا کے نکلنا چاہیے اس میں سے. نمبر دو, مال خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما نقصت صدقت من مال, مال صدقہ مال کو کم نہیں کرتا ہے, مال سے گھٹاتا نہیں ہے, مال میں سے کمی صدقے کے ذریعے سے نہیں ہوتی ہے. ہاں زکوٰۃ اگر آدمی ادا نہیں کرتا ہے تو وہ زکوٰۃ کا نہ ادا کرنا آدمی کے مال کو برباد کرتا ہے. یہ مسلم کی روایت ہے ما نقصت صدقت من مال, کہ آدمی کے مال میں سے صدقہ کچھ کمی نہیں کرتا ہے. اسی طرح آپ نے فرمایا قال اللہ انفق یا ابن آدم انفق علیک, اے آدم کے بیٹے, اے آدم کی اولاد, خرچ کر تیرے اوپر خرچ کیا جائے گا, تو خرچ کر صحیح جگہ, مخلوق پر, محتاجوں پر, ضرورت مندوں پر تیرے اوپر خرچ کیا جائے گا. یعنی کون خرچ کرے گا؟ اللہ عطا کرے گا. تو اس کو بھی بخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ مال کے بارے میں یہ بھی حکم ہے شریعت کا کہ مال کو آدمی حرام کی بجائے حلال میں خرچ کرے, حاجات میں خرچ کرے, اور دین کے لیے یا فقراء مساکین میں, ضرورت مندوں میں آدمی اس کو خرچ کرے. اور سب سے بڑا استعمال اس کا کیا ہے؟ اللہ کے دین کی نشر و اشاعت ہے. کیا ایسے دور میں جہاں دین کے خلاف باطل کی کوشش ہو رہی ہے, اگر آدمی اپنا ایک روپیہ ہی صحیح کسی نہ کسی طریقے سے اللہ کے دین کے لیے استعمال کرے, اس کی اشاعت میں, اسلام کے دفاع میں, چاہے جیسا اس کی سمجھ میں آئے, خیر کے راستے میں, تو یہ اس کے لیے بہت بڑی چیز ہے. ایک کتاب ہی لے کے کسی کو دے دیا, کوئی درس کسی عالم کا لے کے کسی کو آڈیو میں دے دیا, یا کوئی اور صورت میں دے دیا, تو یہ اس کے لیے کیا ہے، دین کی اشاعت میں اگر آدمی حق کی نشر و اشاعت میں اگر آدمی مال کو استعمال کرتا ہے تو یہ بہت بڑا استعمال اس کا ہے. نمبر 8، مال کو، اب ایسا بھی نہیں ہو کہ باہر سب دے رہا اور گھر والوں کی ضرورت کو نظر انداز کر رہا، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. مال کا ایک استعمال، بہت اہم استعمال یہ بھی ہے کہ اہل و عیال پر بھی مال کو خرچ کریں، اہل و عیال پر بھی مال کو خرچ کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الید العلیا خیر من الید السفلی، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. اوپر والا ہاتھ دینے والا ہاتھ، نیچے والا ہاتھ لینے والا ہاتھ. حدیث میں اس کی تشریح بھی موجود ہے. آپ نے فرمایا الید العلیا خیر من الید السفلی، کہ اوپر والا ہاتھ یعنی دینے والا ہاتھ بہتر ہے لینے والے یعنی نیچے والے ہاتھ سے. وابدأ بمن تعول، اور تو دینے کی شروعات ان سے کر جو تیرے ماتحت ہیں، جن کے خرچ کی ذمہ داری تیرے اوپر ہے. پورے گاؤں میں سخی اور گھر والے دکھی، سارے گاؤں میں بانٹ رہا اور گھر والوں کو کاٹ رہا، ایسا نہیں ہونا چاہیے. گھر والے دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلا رہے ہیں اور یہ سب کو دوسروں کو خرچ کر رہا ہے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے. آدمی گھر والوں کا خیال کرے، چونکہ یہ ان کا مکلف ہے، ان کی ضروریات پوری کرے، جائز ضروریات پوری کرے، اور پھر جو بچ جاتا ہے اس میں سے آدمی باہر خرچ کرے. یہ اور بات ہے کہ اعلیٰ معیار اس میں یہ ہے، اعلیٰ مرتبہ اس کا یہ ہے کہ گھر والے بہت زیادہ قناعت والے ہوں اور وہ خود دین کی تڑپ رکھتے ہوں، وہ کہیں ہمارا بھی حق دین کو دے دو تو چلے گا، یہ اور اونچا درجہ ہے. لیکن یہ خالی بولنے کی چیز نہیں ہے کہ بولنے کو تو بول دیے، بعد میں تکلیف آئے تو کائے کو دیے کیا مانا، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس لیے آپ دیکھیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورا مال دین کے لیے دے دیا، لیکن گھر والے ویسے تھے، گھر والے اتنے توکل والے تھے، اتنے صبر والے تھے. تو یہ اونچا درجہ ہے ایسے آدمی کے لیے جو صبر والا ہے کہ اپنی ضرورت میں سے بھی دین کے لیے دے. جیسے وہ صحابی ہیں، لے گئے کھلانے کے لیے گھر پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کو، اپنا بیوی کا بچوں کا سب کا اس کو کھلا دیا، خود بھوکے رہے. یہ اونچا درجہ ہے، لیکن یہ درجہ کس کے لیے ہے؟ جس کے اہل و عیال بھی، یعنی آپس میں کانفلکٹ نہیں ہونا چاہیے. یہاں مہمان کو کھلا رہا ہے، گھر میں سے ہانڈی پٹکنے کی آواز آ رہی ہے، لو یہ بھی لے جاؤ، یہ بھی کھاؤ، ڈھکن بھی کھاؤ، برتن بھی کھاؤ، لو. معلوم نہیں کہاں کہاں سے اٹھا کے پکڑ کے لے آتے ہیں، اور مہمان کے جو ہے لوہا حلق سے اتر رہا ہے اس کی، کیوں آیا کیا مطلب، پتے کھا لیتا اس کی جگہ. تو ایک آدمی مطلب اگر واقعی اس کے، اور بعض اوقات خود بھی آدمی ایسا ہوتا ہے کہ بہت جوش میں بیان سنا، جا کے جیب میں جتنا تھا نکال کے باہر دے دیا، گھر پہ جا کے سوچ رہا کیوں کیا میں نے اسے، پاگل آئینے میں دیکھ رہا، پاگل کہیں کا کیوں کیا تو نے اسے. ایسے بھی لوگ رہتے ہیں کہ دینے کے بعد جو ہے آدمی پریشان ہو جاتا کہ کاش کہ میں نہیں دیتا، کسی طرح سے واپس ریوائنڈ ہو سکے، کسی طرح سے میں ایسا ہو جائے کہ وہ خواب نکلے میں نے نہیں دیا، ایسا بھی ہوتا ہے بعض اوقات. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، آدمی اپنے گھر والوں کی ذمہ داری سب سے پہلے پوری کرے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا ذمہ دار یہ ہے، قیامت کے دن اس کو پوچھ ہونے والی اس کے سلسلے میں. گھر والوں کی ضرورت پوری کرنا چاہیے، اس لیے آپ نے کیا فرمایا، وابدأ بمن تعول، جن کی ذمہ داری تیرے اوپر ہے ان سے شروعات کر. اسی طرح سے آپ نے فرمایا، کفا بالمرء اثما ان يحبس عمن يملك قوته، آدمی کے گناہ کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جن کے کھانے پینے کا، جن کی رزق کا یہ ذمہ دار تھا، ان سے مال کو، چیز کو روک کے رکھے. یہ گناہ ہے کہ ایک آدمی دے سکتا ہے اپنے گھر والوں کو، ان کی ضرورت ہے، جائز ضرورت ہے، لیکن آدمی اس کو کیا کرے، ان کو روک کے رکھے، ان کی جائز ضرورت پوری نہیں کرے. ہاں بعض اوقات تربیت کی وجہ سے ایسا کیا جا سکتا ہے، بچہ مانگ رہا ہے چاکلیٹ مانگ رہا ہے، چاکلیٹ جائز ہے کھانا، لیکن وہ واقعی ضرورت اس کی ہے نہیں، دانت خراب ہو جائیں گے، بہت کھاتا ہے، ڈاکٹر نے منع کیا اس کو، تو روک سکتا ہے آدمی، حرام نہیں ہے لیکن روک سکتا ہے مصلحت کے تحت. یا شرارت کی وجہ سے کسی وقت کہا کہ نہیں اس وقت کا تجھ کو کھانا نہیں ملے گا جب تک کہ تو نماز نہیں پڑھتا ہے، 7 साल से ऊपर है, 10 साल का है वो, तो ऐसा किया जा सकता है तंबीह के तौर पर। लेकिन बेवजह आदमी उनकी जरूरत ना रोके बस इस वजह से कि मेरे हाथ में चाबी है, मैं चाहूं तो दू नहीं तो नहीं दू, तो ये सही नहीं है उसके लिए। कफा बिल मर इफमन अयहबिसामन यमलिकु कूतहु, जिनके खाने पीने की जिम्मेदारी इस पर है वो रोक के रखे या उसको जाय करे नहीं दे, तो ये उसके गुनाह के लिए काफी है। ये मुस्लिम की रिवायत है, सही मुस्लिम की रिवायत मौजूद है। तो आठवीं चीज मालूम हुई कि अपने अहलो अयाल का हक अदा करना भी जरूरी है, माल की शुरुआत खर्च की उनसे करे आदमी, फिर ज़ायद बाहर आदमी निकाले। नौ, कंजूसी से बचे। अब घर वालों में इतना न खो जाए कि दीन को भूल जाए, बल्कि देखिए बैलेंस आदमी को होना चाहिए, इधर भी झोल नहीं इधर भी झोल नहीं। बाइक पे आप सवारी कर रहे हैं, राइट में झुकने का कि लेफ्ट में, बीच में चलने का, इधर भी गिरने वाले उधर भी गिरने वाले हैं, बैलेंस चलो बराबर, आदमी एतदाल से चले। बुखल से बचना चाहिए और सखावत वाला तरीका इख्तियार करना चाहिए, क्योंकि बुखल बीमारी है, कंजूसी बीमारी है। बाद वक़्त मालदार भी आदमी यानी बखील होता है और बाद वक़्त गरीब भी आदमी सखी होता है। सखावत एक आदमी के लिए नेमत है अल्लाह की तरफ से, और अरब बहुत सखी थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अयुदाइन अदवा मिन अल-बुखल, और कंजूसी से ज्यादा भी बड़ी बीमारी और क्या हो सकती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं, कौन सी बीमारी कंजूसी से बढ़कर हो सकती है, क्योंकि सखावत अपनी तरफ से खर्च को कहते हैं, ये बहुत बड़ी चीज है। फिर सारी कुर्बानियां दीन के लिए इसके तहत आती है, सारे हुकूक की अदायगी से ज्यादा एहसान इसमें आता है, सारी चीजें इसमें आती, सखावत में आती है। बहादुरी सखावत का एक हिस्सा है, सखावत और बहादुरी जुड़े हुए हैं, और बुखल और कमजोरी जुड़े हुए हैं, याद रखिए इसको। अल अदब अल मुफरद में ये रिवायत मौजूद है कि बुखल से बढ़ के बीमारी और क्या हो सकती है, बल्कि इस उम्मत की हलाकत में से एक सबब बुखल भी है, कंजूसी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सलाह अव्वल हाज़िह अल उम्मा बिज़ुहद वल यकीन, इस उम्मत की भलाई, इसके पहले तबके की भलाई जुहद और यकीन से थी। जुहद जितना है उसमें से भी कम इस्तेमाल करना, बचते बचाते चलना, थोड़े में काम चला लेना, अपनी जरूरतों में से और भी कम करना, तंग जिंदगी गुजारना, जुहद से थी और यकीन से थी। वयहलिकु आखिरहा बिल बुखल वल अमल, और इस उम्मत का बाद का तबका, आखिर का तबका बर्बाद होगा, हलाक होगा कंजूसी से और लंबी लंबी उम्मीदें बांधने से। दुनिया तवील बहुत जीना है अपने को, इससे बर्बाद होगा। तो ये बुखल की मुसीबत है। और सखावत क्या है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सबका दिरहम मिअत अल्फ दिरहम, एक दिरहम मिअत अल्फ, सौ हजार कितने होते हैं, सौ हजार कितने होते हैं, एक लाख, सौ हजार एक पेटी बोलते हैं हमारे यहां उसको, अभी पेटी वैसे बढ़ गई मेरे ख्याल से, आज लाख कोई बड़े चीज नहीं रही। एक दिरहम, एक लाख दिरहम पर भारी पड़ गया, गालिब आ गया। कैसे, काल व कैफा, साहबा ने पूछा कैसे, काला कान अली रजुल दिरहमान फतसद्दक बी अहदिहिमा, एक आदमी था उसके पास सिर्फ दो दिरहम थे, उसने दो में से एक सदका कर दिया। वंतलक रजुल इला उर्द मालिही, दूसरा एक आदमी था जिसके पास माल का ढेर लगा हुआ था, فَأَخَذَ مِنْهُ مِئَةَ أَلْفِ دِرْهَمٍ فَتَصَدَّقَ بِهَا, उसने उसमें से एक लाख दिरहम लिए और उनको सदका कर दिया। तो इसका एक दिरहम उसके एक लाख पर भारी आया। इसको इमाम नसई ने, इब्न हिब्बान ने और हाकिम ने रिवायत किया। यानी आप देखिए अल्लाह के पास कितना दिया असल नहीं है, कितने में से दिया ये भी बहुत बड़ी बात होती है। एक आदमी गरीब आदमी है, वो एक दिरहम दे रहा है, लेकिन अल्लाह के पास ये कि इसके पास थोड़ा था, थोड़े में से दे रहा, क्या सखी आदमी है। एक आदमी के पास बहुत है, बहुत में से उसने कुछ दिया, ये इसके एक से ज्यादा है, लेकिन परसेंटेज कितना है उसका, कितने में से दिया भी एक गिनने की चीज है। इसलिए कोई आदमी ये ना सोचे कि एक गरीब को मैं एक रुपया दे रहा हूँ, ये देखिए मेरे पास नहीं है, मैं थोड़े में से दे रहा हूँ, ये बहुत बड़ी बात है, अल्लाह के नजदीक एक लाख से बढ़ के है वो। इस हदीस को इमाम नसई ने रिवायत किया है और आप फरमाते हैं इन अल्लाह ताला जवाद युहिब्बुल जूद, अल्लाह सखी है और अल्लाह सखावत को पसंद करता है, अल्लाह खुद सखी है, अल्लाह सखावत को पसंद करता है। इसको बेहकी ने शोबुल ईमान में जिक्र किया है। दसवीं चीज, सखावत का मतलब ये नहीं कि आदमी फजूल खर्ची करने लगे, बल्कि आदमी माल को सही जगह सही तरीके से इस्तेमाल करे। फजूल खर्ची क्या है? आदमी नाहक माल को खर्च करे गोया कि उसको बर्बाद कर रहा है, फजूल खर्ची नहीं करना चाहिए। अल्लाह ताला फरमाता है वला तुबद्दिर तबदीरा, फजूल खर्ची मत कर। इन्नल मुबद्दिरीन कानू इख्वान शयातीन, फजूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई हैं, शैतान के भाई हैं, रिश्ते में नहीं हैं लेकिन सिफत के एतबार से, जोड़ी के एतबार से कि उसी की तरह है। शैतान भी बड़ा नाशुकरा है और फजूल खर्ची वाला है, हद पार करने वाला है। फजूल खर्ची क्या है? खर्च की हद पार करना, शैतान ने हद पार कर दी है। इसी तरह से इब्ने मसूद कहते हैं अत-तबदीर, तबदीर क्या है, फजूल खर्ची क्या है? इब्ने मसूद कहते हैं अत-तबदीर الانفاق في غير حق وكذا قال ابن عباس, कहते हैं कि ना हक में खर्च करना फजूल खर्ची है, गलत काम में खर्च करना क्या है, फजूल खर्ची है। हाँ अगर सही काम में, मसलन मस्जिद बन रही है, 1 करोड़ आदमी दे दिया, फजूल खर्ची नहीं है, क्योंकि ज्यादा सही में देना गलत नहीं है। हाँ गलत में थोड़ा देना भी फजूल खर्ची है, फजूल खर्ची इसको कहते हैं। इब्ने कसीर ने यह कौल जिक्र किया है। अल्लाह ताला फरमाता है वल्लदीना इदा अनफकु लम युसरिफु वलम यक्तुरु वकान बैन ज़ालिका क़वामा। अल्लाह के नेक बंदे कौन हैं कि जब खर्च करते हैं तो ना इसराफ करते हैं ना इक्तार करते हैं, ना इसराफ करते हैं ना फजूल खर्ची करते हैं और ना कंजूसी करते हैं। वकान बैन ज़ालिका क़वामा, बल्कि उनका तरीका दोनों के बीच में होता है, बैलेंस, ना हद पार करते हैं खर्च में ना हक से रोक के रखते हैं, बल्कि सही तरीके से खर्च करते हैं। तो ये माल की सूरत में, माल के सिलसिले में अल्लाह की तरफ से हिदायत है। इसी तरह से एक आयत में अल्लाह ने फरमाया वला तजअल यदका मगलूलतन इला उनुकिक, अपना हाथ अपनी गर्दन से बांध के मत रख, यानी दे रहा ही नहीं आगे जा रहा ही नहीं बांध, ये अल्लाह ने इसको ताबीर किया गर्दन से हाथ बांधे रखना, फ्रैक्चर हो गया जैसे देता ही नहीं है। वला तजअल यदक मगलूलतन इला उनुकिक वला तबसुतहा कुल्लल बस, और ना बस उसको फैला के रख दे, बस देता ही देता है, रोकने के वक्त में भी रोकता नहीं है। फतक़ुदा मलूमन महसूरा, कहीं ऐसा ना हो कि नतीजतन तू अफसोस में पड़ा, मलामती बना रहे, मलूम बना रहे, मलामत जिसको की जाए, महसूरा हसरत में पड़ जाए, तो ऐसा भी मत बढ़। तो यहां पर ये सूरह बनी इसराइल की आयत है, 10 बातें हमने देखी, मैं ये आयदा उनका कर रहा हूं ताकि हम इसको याद रखें। नंबर 1, पहली बात बुनियादी है कि माल आजमाइश है, अच्छे के लिए माल अच्छा है, बुरे के लिए बुरा, जिसके पास जैसा इस्तेमाल करेगा वैसा उसके लिए माल है। पहली चीज, माल की लालच से बचें, दीवाना न बने माल के लिए, अल्लाह के हुक्मों को भी याद रखें। नंबर 2, माल मांगने से, बेजा सवाल से बचें और उसकी तमा से बचें, इशराफ से बचें। नंबर 3, हराम और मशकूक से बचें। नंबर 4, हकदारों का हक उनको अदा करें, किसी का नुकसान हड़प जो भी किया है उसको अदा करें उसका। नंबर 5, कनात इख्तियार करें, जितना है उस पर खुश हों, आगे रुके नहीं, कमाएं कोई मसला नहीं लेकिन जितना अल्लाह ने दिया उस पर राजी हों। नंबर 6, अल्लाह का शुक्र करें। नंबर 7, खैर के कामों में माल को खर्च करें, गलत कामों में खर्च ना करें। नंबर 8, अहल अयाल का ख्याल रखें, घर वालों का ख्याल रखें, उन पर खर्च करें, उनका हक उनको दें। नंबर 9, कंजूसी से बच के सखावत वाला रास्ता अख्तियार करें। नंबर 10, फजूल खर्ची से बचें, माल जाय करने से बचें, माल को बर्बाद करने से बचें। तो माल के सिलसिले में देखिए, इस्लाम ने, ये तो बहुत इख्तिसार से मैंने बयान किया, वरना और बहुत सारी अहादीस व आयात इस सिलसिले में हैं, अगर कोई तफसील से मुताला करना चाहता है तो वो اس باب میں جو کتابیں ہیں ان کو دیکھ سکتا ہے. یہ 10 باتیں تھیں. اللہ مجھ کو اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.